अस्सलाम वालेकुम। पारा नंबर 21 शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा अरिनल हक हक्कन वरजुकना तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरजुकना इज्तिनाबा अम्मा बाद फअऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربك نستعين اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے آمین یا رب العالمین سورة العنکبوت اور آیت نمبر ہمارے پاس اس وقت 45 ہے۔ اتلو ما اوہی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ یہاں کہہ دیا گیا کہ اگر واقعی تمہاری نماز زندہ ہے تو وہ تمہیں برائی سے روکے گی، اور اگر واقعی تمہاری نمازیں زندہ نمازیں ہیں تو تم اپنی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جو ٹائم سپین آئے گا اس میں اللہ کے گناہوں سے یا اللہ کی نافرمانی سے بچو گے۔ اور یہ بتا دیا گیا یہاں پر کہ اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے۔ اگر نماز میری مجھے فحش سے نہیں روک رہی، چاہے وہ زبانی فحش ہے یا چاہے وہ کردار کا فحش ہے، چاہے وہ میرا اور آپ کا جسمانی فحش ہے، اگر میری نماز مجھے اس چیز سے نہیں روک رہی تو اس کا مطلب ہے کہ میری نماز زندہ نماز نہیں ہے۔ اور اپنی نماز کو زندہ کرنے کے لیے ہم نے سورۃ المومنون کی شروع کی آیات میں پڑھ لیا تھا کہ آپ کو اور مجھے اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنا ہے، اور خشوع ہوتا ہے بینگ فوکسڈ، بہت زیادہ ہمبل ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ کو جان کر کھڑے ہونا، یہ دیکھنا کہ چاہے میں اللہ کو نہیں دیکھ رہی اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور نماز میں فوکس لانے کے لیے انسان کئی طریقے اپنا سکتا ہے۔ آپ نئی صورتیں یاد کر لیں، آپ نئی آیات یاد کر لیں، آپ آیات کا ترجمہ پڑھ کر کھڑی ہوں جن آیات کو آپ پڑھنے کھڑی ہو رہی ہیں۔ آج کل لیلۃ القدر کی راتیں شروع ہو رہی ہیں، لیلۃ القدر تاک راتوں میں ڈھونڈنے کا کہا گیا ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ آخری عشرہ پورے کا پورا بڑا اہم ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں جو ہماری تاک رات کل نہیں تھی، لیکن کل سعودی عرب میں تاک رات تھی اور کئی ممالک میں کل تاک رات تھی، تو آخری 10 دنوں میں میکسیمم کوشش کریں کہ آپ تھوڑا تھوڑا سبھی میں عبادت کر لیں۔ اگر اللہ تو آپ کو ہمت دیتا ہے، آج کل دن بہت راتیں بہت چھوٹی ہیں، اگر آپ آرام سے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے یا 1 گھنٹہ بھی نکال لیتی ہیں 10 دنوں میں، ان 10 راتوں میں، تو ضرور اس کو اویل کریں۔ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر خوب ریپینٹنس کریں، خوب استغفار کریں، اس لیے کہ استغفار انشاءاللہ مجھے اور آپ کو آئندہ زندگی میں بھی خیر کے راستے کھولنے کی طرف آگے لے کر جائے گی۔ اور دعائیں کریں، اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کی اللہ سے توفیق مانگیں، علم حاصل کرنے کی توفیق مانگیں، قرآن پڑھیں اور نوافل پڑھیں۔ کوئی اسپیسیفک قسم کے نوافل اس میں نہیں ہے، آپ کا جتنا دل کرتا ہے جتنے نوافل آپ آسانی سے پڑھ سکتی ہیں پڑھیے۔ قرآن کو یاد کیجئے، قرآن کا حفظ کرنا بہت پسندیدہ ہے۔ جن خواتین کو ان دنوں میں پیریڈز آ جائیں وہ زیادہ نا امید نہ ہوں، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ آپ رمضان کی تاک راتوں کو اویل کرنے کے لیے ٹیبلٹس لے لیں۔ اس کی بالکل الحمدللہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں کرتا ہوگا، جس طرح سے ہم حج اور عمرے میں اس فیسلٹی کو اویل کر لیتے ہیں اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں یہ کام نہ کیا جائے۔ آپ میکسیمم استغفار کر سکتی ہیں، جائے نماز پر بیٹھ کر دعائیں مانگ سکتی ہیں، آپ تسبیحات پڑھ سکتی ہیں، آپ کو جو قرآن یاد ہے آپ اس کو ریوائز کر سکتی ہیں دل ہی دل میں، لیکن مزید قرآن میمورائز نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ استغفار کے کارڈز لے آئیں، الہدا پر اویلیبل ہیں، العلم پر اویلیبل ہیں، آپ کو کتابیں مل جائیں گی، آپ چھوٹے چھوٹے بروشرز لا کر ان کو پڑھیے تاکہ آپ کے فہم میں اضافہ ہو۔ لیکن جب بھی نماز پڑھی جائے اس کو زندہ نماز بنائیں، تاکہ جب میں اللہ کی یاد کر کے اٹھوں تو مجھے لگے کہ میں نے اللہ کا ذکر کیا ہے، مجھے یہ نہ لگے کہ مجھے اپنی نماز میں بھولی ہوئی چیزیں دنیا کی یاد آ گئیں۔ ایسی نماز ایکسرسائز نہ بنے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ نماز کی قبولیت کی نشانی ایک کیا ہے کہ انسان کے اندر حیا آ جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز جو ہے وہ انسان کو فحش اور منکر سے روکتی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ نماز کی قبولیت کی ایک نشانی کہ انسان میں حیا بڑھ جائے اور انسان میکسیمم گناہ سے دور رہنے کی کوشش کرے. وہ بہترین نماز وہ ہے جس کے اندر انسان کو اللہ یاد آ جائے، جس میں انسان کے اندر زاری پیدا ہو جائے. واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. نماز انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اپنے عمل کو پاکیزہ کرنے کی توفیق دے گی. یہاں یہ جو آیت کا ٹکڑا آ رہا ہے والا ذکر اللہ اکبر، اس کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے، یا اللہ کا ذکر ہی سب سے بلند ہے. ابن عباس کی رائے اس میں ذرا مختلف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے جن کی نمازیں زندہ ہوتی ہیں، جو اپنی نمازوں میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، جو اپنی محفلوں میں اللہ کے ساتھ کلام کرتے ہیں یا اللہ کے کلام کو پرائیورٹی دیتے ہیں، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے. اور جب اللہ ذکر کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا ذکر ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان میں آپ کا اور میرا ذکر کرتا ہے. جب فرشتے آپ کو اور مجھے فجر اور عصر کی نمازوں میں چھوڑ کر جاتے ہیں، جس وقت ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا، وہ اللہ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا بندہ آپ کی عبادت کر رہا تھا. پھر اللہ کے بندے جو ہیں وہ تو اپنی عبادت کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان میں اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے. تو ابن عباس کا اس میں کوٹ یہ آتا ہے کہ یہ اللہ کے ذکر کرنے کی بات ہے. اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، یعنی خوبصورتی کے ساتھ بات کرو. اور بحث میں بھی انسان کو خوبصورتی اڈاپٹ کرنی چاہیے، بحث میں جھگڑا یا فساد کی طرف ماحول نہیں جانا چاہیے، بلکہ خوبصورتی سے بات کرو، حکمت سے بات کرو، انٹلیکٹ کو سامنے رکھ کر بات کرو، دلیل سے بات کرو اور اللہ سے مدد مانگ کر بات کرو. اگر سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے بات کی جاتی ہے تو انسان کو غصہ آتا ہے اور انسان فرسٹریٹڈ ہوتا ہے. اگر اللہ کی بات کو بلند کرنے کے لیے بحث کی جاتی ہے یا آپس میں مجادلہ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر انسان بہت زیادہ کام رہتا ہے، کنٹرولڈ ایموشنز کے ساتھ رہتا ہے اس کی بات کی، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں. اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی، ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. آپ دیکھ رہی ہیں کہ آج بہت سے عیسائی کنورٹ ہو رہے ہیں، لیٹسٹ ریکارڈ کے مطابق چائنیز بھی بہت کنورٹ ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جس سے چاہے گا لے لے گا، اللہ جس کو چاہے گا دین کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑا کر دے گا. اور دین کو سپورٹ صرف پیسہ دے کر نہیں کیا جاتا، صرف مال دے کر نہیں کیا جاتا، صرف زکوٰۃ اور صدقہ دے کر نہیں کیا جاتا، بلکہ اپنے عمل سے بھی دین کو سپورٹ کیا جاتا ہے. اب جس کے دل میں یہ جذبات آ جائیں کہ وہ اللہ کے دین کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے، وہ پھر اپنی پوزیشن دیکھ لے کہ وہ کس کس اینگل سے اللہ کے دین کو آگے بڑھا سکتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. ولا تخطہ بیمینک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہہ کر کفار کا منہ بند کرا دیا گیا کہ جو کہا کرتے تھے کہ یہ کہیں سے پڑھ کر آتا ہے، کہیں سے سن کر آتا ہے اور اس کے بعد قرآن کو نعوذ باللہ خود گھڑ لیتا ہے، تو ان کی اس پرسیپشن کو کلیئر کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، انہوں نے دنیاوی طور پر کسی درسگاہ سے تعلیم حاصل نہیں کی، تربیت حاصل نہیں کی، اور ان کو تو لکھنا بھی نہیں آتا. تو اے کفار قریش اور اے سوال اٹھانے والوں، تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ شخص تو اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ بھی نہیں سکتا، تو یہ کیسے قرآن جیسی کتاب خود گھڑ سکتا ہے؟ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کفار کی ذہنوں کو کلیئر کر دیا گیا. اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے. مفسرین کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کا آنا اور قرآن کو منو ان ایز اٹ از صحابہ تک پہنچا دینا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر جبرائیل علیہ السلام قرآن نازل کیا کرتے تھے، آپ اس کو حفظ کر لیا کرتے تھے اور صحابہ کو آ کر سنایا کرتے تھے. اور آج تک 23 سال کے عرصے میں کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے آ کر کہا ہو کہ میں نے جو تمہیں اس دن وحی بتائی تھی اس کا مفہوم یہ نہیں, اس کا مفہوم یہ تھا, یا ان آیات میں یہ الفاظ نہیں تھے, ان آیات کے یہ الفاظ تھے. ان کو کبھی ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اللہ کے رسول پرفیکٹلی جس طرح سے کلام جبرائیل علیہ السلام سے سنتے تھے اسی طرح اس کو آگے پہنچا دیا کرتے تھے. دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے. اب اس چیز کو وہی سمجھے گا جو اللہ کے رسول کی اہمیت کو جانے گا. اس میں حفظ کی طرف بھی انکریجمنٹ ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ کسی کو چاہے لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو, اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بچے اسکول نہیں جاتے, ان کے ماں باپ ان کو ڈائریکٹ حفظ کے لیے ڈال دیتے ہیں اور وہ بہترین حافظ بن جاتے ہیں. قرآن لکھ نہیں سکتے لیکن پورا قرآن ان کے دلوں میں محفوظ ہوتا ہے. تو کسی نے یہ بھی کہا کہ جب تم قرآن پڑھو تو ایسے پڑھو کہ تمہارے دل کے اوراق پر لکھا ہوا ہے. اور ایسا وہی کر سکتا ہے جس نے قرآن کو میکسیمم حفظ کیا ہو. علماء حفظ کی طرف بہت زیادہ موٹیویشن دلاتے ہیں, اور رمضان کا مہینہ بہت بابرکت ہے کہ آپ قرآن کی آیات کا اور قرآن کی صورتوں کا حفظ کریں. اما پارا حفظ کریں, بہت آسانی سے انشاءاللہ آپ کو پورا حفظ ہو جائے گا. اور ان تاک راتوں کی بیسٹ ایکٹیویٹی آپ کی ہو سکتی ہے کہ آپ قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں. ایک سورت, دوسری سورت, تیسری سورت, جتنی آپ آسانی سے کر سکیں. آسان طریقہ یہ ہے کہ آخر کی 15 سورتوں کو آپ ریوائز کرنے کی اور میمورائز کرنے کی کوشش کریں. جب آپ ان کو کر چکیں پھر اس کے بعد آپ بڑی سورتوں پر آ جائیں جو اما پارا کے شروع میں آتی ہیں. دوسری بات, ہمیں یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جب ہم نماز میں سورتیں پڑھیں تو اگر مثال کے طور پر آپ نے 4 رکعت کی نیت باندھی ہے تو ان 4 رکعت میں جو آپ کی سیکوینس بنے گی, پہلی رکعت کی سورت, دوسری کی سورت, تیسری کی یا چوتھی کی, ان چاروں میں سیکوینس یہ بننی چاہیے جو مصحف کی سیکوینس ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ پہلی رکعت میں نے سورہ ناس پڑھ لی, دوسری میں نے سورہ فلق پڑھ لی, تیسری میں سورت اخلاص پڑھ لی اور چوتھی میں سورت کافرون پڑھ لی. بلکہ اس کے اپوزٹ آپ سیکوینس کو کر لیں کہ آپ پہلے کافرون پڑھیں, پھر آپ اخلاص پڑھیں, پھر آپ فلق پڑھیں, پھر آپ سورت الناس پڑھیں. اس سیکوینس کا بھی خیال ایک ہی نیت میں جب آپ رکعت کا کریں تو اس میں خیال رکھیں. اور اس کے لیے بہتر ہے کہ جب انسان کو میکسیمم صورتیں آتی ہوں گی تو انسان یہ کام کر سکے گا. اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے, کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر. اور کیا ان لوگوں کے لیے نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے. یعنی قرآن کا مزاج سننے والا مزاج ہے. قرآن کو سن کر دل پر زیادہ امپیکٹ محسوس ہوتا ہے. جتنا آپ قرآن پڑھ کر قرآن کی تفسیر سن کر اتنی تیزی سے عمل میں نہیں دوڑتے, جبکہ آپ کسی سے سنتے ہیں تو آپ کا فوراً دل چاہنے لگتا ہے کہ آپ بھی نیک کام کریں, آپ بھی نیکی میں آگے بڑھیں. اس لیے کہ قرآن کا مزاج سنایا جانے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے تھے صحابہ کو. لکھا ہوا ٹیبلٹس میں نہیں ملا, کوئی آسمان سے کتاب کی شکل میں قرآن نہیں اترا. یہ مصحف جو 2 جلدوں کے درمیان میں آج آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ آپ کے قلب پر نازل ہوتا تھا. تو میکسیمم اس قرآن کو سننے کی کوشش کیجیے. در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یعنی ہدایت اگر تم نے لینی ہے تو سننا اشد ضروری ہے. برکت کے لیے پڑھنا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن برکت کے لیے قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے. صحابہ نے جو سنت اختیار کی آپ اور میں بھی اس کو فالو کریں, اس کو سنیں اور اس سے ہدایت قبول کر لیں. تاک راتوں میں آپ یہ کام بھی کر سکتی ہیں کہ اگر آپ نے خود عبادت نہیں کرنی تو آپ ان دنوں میں کسی کے بھی لیکچر سن لیجئے. انٹرنیٹ پہ بے شمار لیکچرز پڑے ہوئے ہیں. آپ ان صورتوں کی تفسیر سنیے جن صورتوں کو آپ اپنی نماز میں پڑھتی ہیں, تاکہ جب آپ اس صورت کو نماز میں کھڑی ہو کر پڑھ رہی ہوں تو کسی حد تک اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں آ جائے. اے نبی, کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہی کے لیے کافی ہے. وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے. جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں, اگر ایک مقرر وقت نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا. یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا. ایک بات یہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جتنی بھی قوموں پر عذاب آیا, جب اس بستی سے ان کے رسول نکل گئے تب ان پر عذاب آیا. یہ اللہ کا قاعدہ نہیں ہے کہ اس بستی میں جس میں اس کا رسول یا نبی موجود ہو ان کے جانے سے پہلے اللہ عذاب لے کر آ جائے. اللہ ان کو پہلے وہاں سے نکال دیتا ہے پھر اس بستی پر عذاب آتا ہے. یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جبکہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا۔ اوپر سے ڈھانک لے گا، جہنم کے عذاب کو ڈیفائن کیا جاتا ہے کمفرٹر کی طرح اوپر سے ڈھانپ لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے ہو۔ یعنی جہنم میں اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا اور بچھونا بھی آگ کا ہوگا، کمفرٹر بھی آگ کا ہوگا اور میٹرس بھی آگ کا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ اے میرے بندو، یا عبادی الذین آمنو، کتنی پیاری اللہ تعالی نے اپروچ رکھی۔ جب اللہ تعالی نے کلوزنس کا اظہار کرنا ہو، بہت محبت کا، تو اللہ تعالی یہ فرسٹ پرسن کی یا استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہم نے کیا بات کی تھی، کب استعمال کرتے ہیں؟ جب اللہ کا غضب ہو، جب اللہ کو غصہ آ رہا ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت محبت سے کہا، یا عبادی الذین آمنو، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو۔ یہ اصل میں کانٹیکسٹ میں صحابہ ہیں، اور اس کے بعد ٹو ہوم اٹ مے کنسرن، جو اس میں فٹ ہو جائے وہ سمجھے اپنے لیے کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ اس لیے کہ مکہ میں کفار نے صحابہ کے اوپر زمین کو تنگ کر دیا تھا، بہت تنگ کر رہے تھے، تب یہ آیات نازل ہوئیں، اِنَّ اَرْضِ وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِي، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ یعنی مسلمان ارتھ باؤنڈ نہیں ہوتا، مسلمان کو اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سعودی عرب میں تو پکے مسلمان، کراچی میں آ کر پارشیل مسلمان، اور امریکہ میں جا کے پکے کافر۔ یہ مسلمان کی شکل نہیں ہوتی، مسلمان ہر جگہ پر مسلمان ہوتا ہے، اور اس کو خود اپنی عبادت کا ماحول بنانا ہوتا ہے، خود اس کو اللہ کی عبادت کے طریقے اپنے لیے نکالنے ہوتے ہیں۔ اپنے نفس کے خلاف جا کے وہ قرآن کے ساتھ اٹیچڈ رہتا ہے، چاہے اس کے لیے اس کو ہجرت کرنی پڑے، جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری ہی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، کیا ہی عمدہ اجر ہے، کن کا؟ ایمان لانے والوں کا۔ کیا یہاں ایمان لانے والے کہا؟ یہاں پہ کس کا ذکر کیا؟ عمل کرنے والوں کا۔ خالی ایمان لانا کافی نہ ہوگا، بلکہ عاملین، عمل کرنے والے۔ جو ایمان لانے کے بعد عمل کرے گا، اس کے لیے جنت کے بڑے بڑے درجے ہیں۔ تو آپ کو اور مجھے اگر حقیقت میں جنت میں جانے کا دل کرتا ہے، تو موت کا کڑوا گھونٹ پینا ہوگا، دنیا میں ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور اللہ کی خاطر ہجرت کرنی ہوگی۔ اور ہماری ہجرت یقیناً ہمارے گھروں سے نہیں ہے، ہمارے رشتوں سے نہیں ہے، ہمارے پیاروں سے نہیں ہے، بلکہ انہی کے درمیان میں رہ کر آپ نے اور میں نے انشاءاللہ اپنے لیے ہدایت اور ان کے لیے ہدایت کا سامان کرنا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے جانوروں کا ذکر کیا، پھر کہا دیکھو اے انسان، ہم تمہاری بھی تقدیر کے مالک ہیں، ایک سنگل سیل آرگینزم بھی اگر تم دیکھ لو تو اس کا رزق بھی اللہ کے ذمے ہے، تو اللہ تمہیں نہ کھلائے گا؟ جب تم اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی کمائی کو پاک کرنے کا ارادہ کرو گے، تو کیا اللہ تم سے تمہارا رزق کھینچ لے گا؟ جب ماں اتنی محنت کر کر کھانا پکاتی ہے، تو کیا وہ یہ کرتی ہے کہ میز جب لگ جائے، جب اپنی ٹیبل سیٹ کر دے، تو اپنے بچوں سے کہے دور ہٹ جاؤ، کوئی کھانا نہیں کھائے گا، میں کھانا کھاؤں گی؟ اللہ بھی جب اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ اس کے بندے اس کی راہ میں جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں چیزوں سے جو اللہ نے منع کی ہیں، تو اللہ کو پیار آتا ہے۔ اللہ بھی اپنے بندوں کی چیزوں میں برکت ڈالتا ہے، لیکن یاد رکھیں پہلا قدم آپ کو اور مجھے اٹھانا پڑے گا۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، یقیناً ہر چیز کا جاننے والا اللہ ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ قرآن کی بارش ہی میرے اور آپ کے دل میں پڑے گی، تو انشاءاللہ ہدایت کا پودا وہاں سے نکلے گا۔ آخر آپ اور میں اپنی ساری زندگی اور بچپن سے تو قرآن نہیں سنتے آ رہے، ایک دور ہم پر بھی تھا کہ ہم بالکل غافل تھے، اللہ نے قرآن کی وہ شکل مجھے اور آپ کو نہیں دکھائی تھی. آپ میں سے اکثر خواتین اس کیٹیگری میں ہوں گی کہ جنہوں نے بچپن سے ایسے ماحول میں آنکھ نہیں کھولی کہ جہاں قرآن کی تعلیم عام ہو. قرآن کا ناظرہ تھا بس, قرآن کا پڑھنا پڑھانا تھا بس برکت کے لیے, قرآن کا فہم حاصل کرنا نہیں تھا. تو آخر اللہ تعالیٰ نے کچھ تو ذریعہ بنایا کہ قرآن کی بارش آپ کے اور میرے دل پر برسی, اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ایک پودا پیدا کیا جس پودے کے اندر ہدایت تھی, اور انسان کا دل چاہنے لگا کہ میں ایسی محفلوں میں جا کر بیٹھوں. اللہ تعالیٰ اس پودے کو اور لہلہائے, اور اللہ ہمارے ہدایت کے اس درخت کو آگے سے آگے بڑھاتا جائے. اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا, اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے. کاش یہ لوگ جانتے. اپنے گھر کی تمام چیزوں کو اپنے سامنے لے آئیں, اپنے ذہن میں لے آئیں, اپنے امیجنیشن میں لے آئیں, اور اب سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ دنیا کی زندگی سب عارضی ہے. ایک ایک چیز کا نام لے کر اگر میں اور آپ سوچیں, ایک ایک چیز کو سامنے اپنی آنکھوں میں لا کر سوچیں, اور اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ سب عارضی ہے, یہ ایک ڈال ہاؤس کی طرح ہے, اور ڈال ہاؤس سے بہرحال بچے تھوڑی دیر ہی کھیلتے ہیں, ایک خاص عمر تک ہی کھیلتے ہیں, اس کے بعد تو بہرحال ان کا دل بھر جاتا ہے. انسان کے اندر بھی عمر کے ساتھ ساتھ پختگی آنی چاہیے. بچپن میں اور جوانی میں دنیا کی طرف اٹریکشن بہت ہے تو چلیں سمجھ آتا ہے. اللہ ان بچپن کے دلوں کو بھی اور جوانی کے دلوں کو بھی ہدایت کی طرف راغب کرے. لیکن اگر 30s کراس کرنے کے بعد بھی, 40s کراس کرنے کے بعد بھی انسان کا دل انہی ڈال ہاؤسز میں لگا رہتا ہے, تو انسان نے پھر کیا میچورٹی حاصل کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص کو 60 سال کی زندگی دے دی گئی اب اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہے. اور 60 سال کی زندگی تو یوں پلک جھپکتے آ جاتی ہے. کیا اللہ کو جواب دیں گے آپ اور میں کہ کہاں وقت گزارتے رہے؟ اب بھی وہ گھر سینوں سے ایسے ہی لگا کے رکھتے ہیں, اب بھی ان گھروں سے نکلنے کا اتنا ہی ہمیں وقت نہیں ملتا جتنا کہ جوانی میں دل نہیں چاہتا تھا. جوانی میں دل لگتا تھا دنیا کی اور چیزوں میں, اور جیسے جیسے انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے گھر کی چیزیں, گھر کا سامان اس کو اور پیارا ہوتا جاتا ہے. اللہ نے یہ مثال یہاں پر دی کہ دنیا عارضی ہے. جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں, پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں. اب تو آج کل تو ایمان کی کمی اتنی ہو گئی کہ مشکل بھی آتی ہے تو اللہ یاد نہیں آتا, کوئی پیر یاد آتا ہے, کوئی عالم یاد آتا ہے, کون سا دم کروا لوں, کس کو بلوا کے اپنے گھر کے اوپر ساری جھاڑ پھونک کروا لوں, یہ یاد آ رہا ہوتا ہے. تو مجھے اور آپ کو مشکل میں بھی رب کو یاد رکھنا ہے اور خوشیوں میں بھی, تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفرانے نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں. اچھا, ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا, کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں. مشرقین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ آس پاس کے قبائل میں تو کتنے جھگڑے رہتے ہیں, کتنی لڑائیاں رہتی ہیں, لیکن مکہ کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے ان جھگڑوں سے پاک کیا, اس کو سیکرٹ بنایا, کتنی نعمتیں اس کو دیں. کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ الیس فی جہنم مثوى للکافرین والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں, جو لوگ ہماری خاطر جہاد کریں, جو اللہ کے راستے میں سٹرگل کرے, اور جہاد کیا ہے؟ ایگزرٹنگ ون سیلف ٹو دا اٹموسٹ, اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا. جو اللہ نے کہا جو ہمارے راستے میں جہاد کرے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے. اللہ ان کے لیے اچھا بنا دے گا ہدایت کی جگہوں کو, اللہ ان کا دل لگائے گا ہدایت کی جگہوں پہ. جہاں اللہ کا کلام سنا جاتا اور پڑھا جاتا ہے وہاں جانے کا ان کا دل کرے گا. لیکن کلیش کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آپ کو اور مجھے پروف دینا پڑے گا, اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ تو آزمائے گا جو ایمان کا دعویٰ کرے گا. کلیش کرنا ہم نہیں چاہتے فیملیز کے اندر, سب چاہتے ہیں مل جل کر رہنا, لیکن اگر اللہ کے احکامات ماننے کے اوپر فیملی والے, خاندان والے آپ سے ناراض ہو رہے ہیں تو یہ ناراضگی مبارک ہے. آپ اپنا اخلاق درست رکھیں, آپ اپنا ملنا جلنا درست رکھیں, آپ اپنی سلام دعا کو سلامت رکھیں, اس لیے کہ آپ اور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی سینے سے لگا کر رکھیں گے. آپ نے کہا جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو. قطع رحمی کرنے کی آپ کو اور مجھے اجازت نہیں دی گئی, تو دلیل بنا کے کہ خاندان والے تو سب بدعتوں میں انوالوڈ ہیں، اس لیے میں نے ان سے ملنا چھوڑ دیا، یہ کہیں کا اسلام نہیں ہے، یہ کہیں کا دین نہیں ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جو کوشش کرے گا، اللہ اس کا محور انشاءاللہ، اللہ اس کا ایمبیشن ہدایت کو بنا دے گا۔ اس کا ایک ہی غم ہوگا کہ میں ہدایت پر قائم رہوں، میں ہدایت پر عمل کروں، میں اور لوگوں کو اس راہ کی طرف لے آؤں۔ اور جس کو یہ غم لگ جاتا ہے، اس کے لیے دنیا کے غم مائنورٹی میں چلے جاتے ہیں، لیسٹ پرائیورٹی پر چلے جاتے ہیں۔ اس کو پھر وہ تکلیف تو دیتے ہیں، آنکھ سے آنسو تو بہنے کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن وہ فوراً اپنے آپ کو تھام کر اپنے رب کے راستے پر دوبارہ چل پڑتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا ایک طرح کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے راستے کی کوشش کرے گا، ہم اس کو ضرور بالضرور لنہدینہم۔ آپ سے میں نے کہا تھا جب نون پر تشدید دیکھیں، آپ وہاں پر جس طرح تین مرتبہ پڑھنے میں غنہ کرتی ہیں، تھری کاؤنٹس پڑھتی ہیں لنہدینہم، اسی طرح کم سے کم تین دفعہ آپ اس سٹریس کو محسوس کیجئے، ہم ضرور بالضرور یقیناً بالیقین ہم اس کے لیے کیا کریں گے، سبلنا، ہم اس کو ضرور ہدایت دیں گے اپنے راستوں کی طرف۔ تو یہ اللہ کا یہاں پر یقین ہے، اللہ کا یہاں پر وعدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس وعدے کا مستحق بنائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر سکیں، دنیا کا مزہ تھوڑی دیر کے لیے پوسٹ پون کر سکیں۔ اگر ماں باپ کسی چیز سے منع کر دیں، اور چاہے وہ جائز چیز ہے، لیکن آپ ماں باپ کی بات مانتے ہوئے، اللہ کی بات مانتے ہوئے رک جاتی ہیں، تو یہ عین عبادت ہے، یہ عین جہاد ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی بیٹی آپ سے کہے کہ مجھے آئی فون 5S دلا دیں، اماں کہیں بیٹا کوئی اور فون لے لو، بیٹی کہیں نہیں مجھے وہی چاہیے، اور اگر اب اماں کہتی ہیں کہ نہیں یہ اسراف ہو جائے گا، میں نہیں دلوا رہی، تمہاری ضرورت کسی چھوٹے موبائل میں بھی پوری ہو سکتی ہے، اور بیٹی اس پر صبر کر لیتی ہے یا بیٹا اس پر صبر کر لیتا ہے، تو یہ جہاد کیا اس بچے نے، یہ اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے اس نے پہلا قدم رکھ دیا۔ بظاہر تو مانی ماں کی بات یا باپ کی بات، لیکن اصل میں تو اس نے اللہ کی بات مان لی، اس لیے کہ ماں نے اس کو ریلیٹ کیا تھا اسراف کے ساتھ، ماں نے ریلیٹ کیا تھا کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح سے آپ اور میں اپنے بچوں کے اندر جہاد کی کوالٹی کو انکلکیٹ کر سکتے ہیں۔ ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم فوراً جہاد کے نام سے قتال پر چلے جاتے ہیں، قتال تو جہاد کی آخری چوٹی ہے، کلائمیکس ہے۔ جہاد کے 9 سٹیجز ہیں، اور 9th سٹیج جا کر آتی ہے قتال کی۔ اس سے پہلے کی جو 8 سٹیجز ہیں وہ تو پورا کریں، اور قتال تو عورتوں کے اوپر فرض بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں تو، آپ کو اور مجھے تو ہاتھوں میں تلوار لے کر قتال کرنا بھی نہیں ہے، آپ کا اور میرا جہاد ہے۔ اور جہاد اپنے نفس سے شروع ہوگا، اپنی اولاد پر اپلائی کرے گا، اپنے خاندان پر اپلائی کرے گا، ان کو دین کے راستے میں لانے کی کوشش کرنے پر لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین مجاہد بنائے۔ مائیں تو اب یہ دعائیں کرتے ہوئے بھی الفاظ منہ سے ادا نہیں کرتے کہ اللہ ہماری اولاد کو مجاہد بنائے۔ کتنی مائیں رمضان کے مہینے میں گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ میری اولاد کو مجاہد بنا دے۔ ہمارے ذہن میں تو فوراً آ جاتا ہے حریت پسند بن جائیں گے، پتہ نہیں کون سے طالبان بن جائیں گے۔ اس لیے کہ ہم نے دین حاصل نہیں کیا، ہم نے علم کو آگے جا کر دیکھا ہی نہیں، ہم نے اپنے قرآن کو کھول کر پڑھا ہی نہیں، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس کا تو مجاہدہ آپ کو اور مجھے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، اور آج سے شروع کرنا ہے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو کسی پرٹیکولر مہینے کا انتظار نہیں کرنا، کسی خاص عمر کا انتظار نہیں کرنا۔ آپ کا بچہ اور آپ جس عمر میں ہیں، اس عمر سے آپ جہاد شروع کر سکتی ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو بھی مجاہد بنائے، اور آپ کی اولاد کو بھی مجاہد بنائے، اور اللہ اس کا قبول کرے جہاد جو میں اور آپ اپنی زندگی میں کریں۔ سورۃ الروم مکی سورت ہے، اور روم جو ہے ایک ملک کا نام ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں جنت دوزخ کا ذکر نہیں آئے گا، بلکہ دنیا کی چیزوں پر تبصرہ آئے گا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پریڈکشن کر دی کہ روم جو ہے وہ غلبے پر آ جائیں گے۔ یہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو مسلمان اس وقت مکہ میں بالکل سپریسڈ کنڈیشن میں تھے، جس وقت ان کا فزیکل پرسیکیوشن ہو رہا تھا، اور اس وقت دوسری طرف دو سپر پاورز تھیں، ایران اور روم۔ ایران نے روم کو فتح حاصل کی تھی، اور روم کو شکست ہوئی تھی۔ جب ایسے وقت میں یہ آیات نازل ہوئی تو یہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی، ایک پریڈکشن تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ روم فتح کرے گا ایران کو۔ اور اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے بھی اس میں ایک نشانی تھی کہ مسلمانوں کو بھی ایک جنگ میں فتح نصیب ہوگی، بدر کی طرف اشارہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم۔ الف لام میم رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے. یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی. اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی, اور وہ دن ہوگا جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے. مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈھارس دے دی. اس وقت تم پر ظلم ہو رہا ہے, تمہارا وربل اور فزیکل پرسیکیوشن ہو رہا ہے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ تم اپنی فتح پر خوشیاں مناؤ گے. بدر کی طرف اشارہ ہے. یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے. اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں. جو کرنے والے لوگ ہیں وہ تو آگے بڑھ کر اللہ کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں, غافل نہیں رہتے. جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا وہ غافل نہیں ہوگا. یاد رکھیں, علم آنے کے بعد جہاد کیا جاتا ہے, ہدایت کا پودا کھلنے کے بعد جہاد شروع ہوتا ہے. ہدایت کا بیج دل میں سٹارٹ کر دے اپنے پروسیس کو فرٹیلائزیشن کے, تب انسان آگے جہاد کی طرف بڑھتا ہے. کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اپنے آپ کو دیکھیں, اللہ نے کتنی نعمتیں آپ کے اور میرے جسم میں رکھ دیں. ہر انسان کے اندر آج سائنس بتاتی ہے کہ کینسر سیل موجود ہوتے ہیں, لیکن وہ سامنے ڈومیننٹ نہیں ہوتے ہیں, اور وہ آپ کے اور میرے بلڈ ٹیسٹ میں بھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے ہیں. لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اس بیماری کو ظاہر ہونا ہوتا ہے, تو وہی کینسر سیل جو ہیں وہ انسان کے لیے مضر صحت بن کر اس کے لیے ایک بیماری کا باعث بن جاتے ہیں. تو اپنے آپ میں غور و فکر کرو. اپنے آپ میں غور و فکر کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو سائنس کی طرف لے کر جائیں, سائنس کا علم ان کو دلوائیں, تاکہ آگے بڑھ کر آگے جا کے ریسرچ کے میدان میں وہ قرآن کو اور سائنس کو اور کھول کر بیان کر سکیں, اس سائنس کو قرآن کی روشنی میں بیان کر سکیں. قرآن کو سائنس کی روشنی میں بیان نہیں کرنا, سائنس کو قرآن کی روشنی میں بیان کرنا ہے. اس چیز کو اگر آپ نے اور میں نے سمجھ لیا تو کبھی ہم اس بات پر کنفیوز نہیں ہوں گے کہ یہ تو ایک دوسرے کی تھیوریز کو سائنٹسٹ ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن کبھی آپ قرآن کی ایک تھیوری کو دوسری تھیوری سے ریجیکٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گی. تو آپ نے اور میں نے سائنس کو سمجھنا ہے قرآن کے ذریعے, اور ایسی اولاد انشاءاللہ پروان چڑھانی ہے. اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت مقرر کے لیے ہی پیدا کیا ہے, مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے. انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا, اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا تھا. زمین کو ادھیڑا تھا یا زمین کو اتنا آباد کیا تھا, یعنی جب کنسٹرکشن کی جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ زمین کی کھدائی کی جاتی ہے. جس گھر کا بیسمنٹ بننا ہوتا ہے اس کی اور زیادہ ڈیپ کھدائی کی جاتی ہے. جس بلڈنگ کو بہت اونچا بنانا ہوتا ہے اس کی بیس کو اور زیادہ کھودا جاتا ہے. تو اللہ نے یہاں ان کی ترقی کی طرف اشارہ کیا جو انہوں نے عمارتیں بنا کر حاصل کی تھی. ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر آئے, پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. یعنی بتا دیا گیا کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیوں کیا. ترقی تو انہوں نے حاصل کی مگر اس ترقی سے انہوں نے اپنے رب کی رضا اور رب کو حاصل نہ کیا, اپنے رب کی اکنالجمنٹ حاصل نہ کی, اپنی مادی ترقی میں ہی کھو کر رہ گئے. یاد رکھیں, اللہ کو مادی ترقی سے کوئی سروکار نہیں, بلکہ اللہ کو تو یہ بات پسند ہے کہ جو مومنین ہیں ان کے پاس مال و اسباب ہو, ترقی ہو, تاکہ آگے نیکیوں میں جب وہ بہترین طریقے سے عمل کریں تو وہ نیکیاں معاشرے میں فلٹر ڈاؤن ہو سکیں. لیکن اس مادی ترقی کے ساتھ ساتھ روحانی ترقی کی طرف بھی انسانوں کو اپنی بہت توجہ لے کر جانی چاہیے. آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا اور جو مذاق اڑائے گا وہ اپنے آپ کو ہدایت سے بہت دور کے راستے پر لے کر جا رہا ہے, اس لیے کہ اللہ مستحزین کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اللہ یبدا الخلق, اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے, پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا, پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. کیا مجھے اور آپ کو یقین ہے کہ آپ اور میں بھی ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اگر یہ یقین آپ کو اور مجھے ہر وقت تازہ رہے تو آپ اور میں گناہ نہ کریں, کسی کا دل نہ دکھائیں, کسی کے ساتھ اپنی زبان دراز نہ کریں, اپنے اخلاق کو کمتر نہ کریں, اعلیٰ اخلاق اپنانے کی کوشش کریں, رب کے احکامات سن کر ڈیلے نہ کریں, اللہ کے احکامات کو سامنے کھلنا دیکھیں اور اس کے بعد پھر دنیا میں دوبارہ جا کے مگن نہ ہو جائیں کہ اللہ کی نافرمانی میں پھر لگ جائیں. صرف اس احساس کو جگانے کی ضرورت ہے. اور جب وہ ساعت برپا ہوگی اس دن مجرم حق دک رہ جائیں گے, یعنی پریشان رہ جائیں گے, حیرت زدہ ہو کر رہ جائیں گے. قیامت کے لیے ٹوٹلی ان پریپیئرڈ تھے, تیاری ہی نہیں کیے. وہی پریشان ہوگا جس نے تیاری نہیں کی. جس نے تیاری کی ہوتی ہے وہ تو اس دن کو بہت دنوں سے یاد کر رہا ہوتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ کو ذہن میں لے کر آئیں جس کی ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے. کیا بچے ایگزام سے پہلے اپنی ڈیٹ شیٹس کو نکال نکال کر نہیں دیکھتے کہ کسی دن ہم پیپر کو آگے پیچھے نہ کر دیں؟ جس دن کیمسٹری کا ایگزام ہے اس دن ہم بایولوجی کی تیاری کر کے نہ چلے جائیں؟ یا مثال کے طور پر پہلا پیپر 12 سے شروع ہو رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم 13 سمجھتے رہیں. جس کو تیاری کرنی ہوتی ہے وہ کانشیس رہتا ہے. اس طرح سے جس نے جنت میں جانے کی تیاری کی ہوگی وہ قیامت کی ہال ناکی دیکھ کر اپنے آپ کو انپریپیئرڈ محسوس نہیں کرے گا, بلکہ وہ خود اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی اس دن خواہش کرے گا. ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. جس روز وہ ساتھ برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شاداں اور فرحاں رکھے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جنت کا نقشہ کھینچ دیا, اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. پس تسبیح کرو اللہ کی جبکہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو, آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے. اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر جبکہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صبح شام اللہ کی تسبیح میں اپنا وقت گزارو. ایک تو نمازیں اللہ کی تسبیح اور ذکر کی شکل میں, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کی دعائیں, ان کو اپنے صبح شام کی روٹین میں ضرور شامل کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت دے گا انشاءاللہ عمل پر آگے دوڑنے کی. اور ذکر کی برکتیں انسان کو جس طرح روحانی ہوتی ہیں اسی طرح سے جسمانی بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق صبح اٹھ کر نظر سے بچنے کی دعا پڑھ لی, تو آپ کے انشاءاللہ اگر اس دن نظر لگنی تھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو نظر سے بچا لے گا. یا مثال کے طور پر کوئی نقصان آپ کو پہنچنا تھا, کسی چیز سے ٹکرا کر آپ کو چوٹ لگنی تھی, لیکن آپ نے رسول اللہ کی سنت کے مطابق اس دن دعا پڑھ لی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئن فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. آپ نے صبح یہ دعا پڑھ لی, اللہ نے آپ کو ٹھوکر لگنے سے بچا لیا. تو دعائیں میری اور آپ کی پروٹیکشن کرتی ہیں روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. جو دل اور جو جسم اللہ کے ذکر سے محروم ہوتا ہے وہ مردہ ہے, بالکل ایسا مردہ جیسے کہ قبروں میں مردے ہوتے ہیں. وہ زندہ کو مردے میں سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ میں سے نکالتا ہے, اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے. عین ممکن ہے کہ اس وقت ہماری روحیں بیمار ہوں, کمزور ہوں, پیرالائزڈ ہوں, لیکن یاد رکھیں اگر میں نے اور آپ نے اس پر اللہ کے ذکر کی بارش برسائی تو انشاءاللہ وہ پھر سے زندہ ہو جائیں گی. اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر یکایک تم بشر ہو کے زمین میں پھیلتے جا رہے ہو. یعنی مٹی کو جب اکٹھا کر کے ایک انسان بنا دیا, آرگینک ایلیمنٹس کو اکٹھا کیا اور باپ کا نطفہ بن گیا, اس نطفے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ذریعہ بنا کر ماں کے ووم کو استعمال کیا اور ٹرانزیشنری پیریڈ کے لیے ماں کے ووم میں رکھا, تو اللہ تو ایک کلمہ کن سے انسان تمہیں دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ, کہ اس نے تمہارے لیے بنایا ہے, من انفسکم, تمہاری ہی جانوں میں سے, ازواجن, جوڑے. ازواج عربی زبان میں سپاؤس کے لیے آتا ہے, شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر, لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کہا لِتَسْكُنُوا, تاکہ تم سکون حاصل کرو. اللہ نے وجہ بتا دی کہ اللہ نے سپاؤسز کیوں دیے ہیں تمہیں. اللہ نے اگر تمہیں شادی شدہ کیا ہے تو کیوں شادی شدہ کیا ہے؟ یہاں سب خواتین بیٹھی ہیں یا لڑکیاں بیٹھی ہیں جو انشاءاللہ کل نکاح کے بندھن میں بن جائیں گی. یاد رکھیں اللہ شوہر کیوں دیتا ہے, کیوں دیتا ہے؟ لِتَسْكُنُوا, تاکہ تم سکون حاصل کرو. آگے آیا الیہا, اس کی طرف یا اس سے. یہ جو الیہا میں ہا آیا یہ آتا ہے فیمینن پروناؤن فرسٹ پرسن کا, فیمینن پروناؤن تھرڈ پرسن کا. اس کا مطلب یہ ہے, مفسرین نے یہ بات واضح کر دی کہ یہاں جب اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے ہا استعمال کر لیا تو بیوی کا مقصد بتا دیا. بیوی کیوں دی اللہ نے مرد کو؟ تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. ہم آپ اور میں اس وقت یہ جان لیں کہ جب آپ اور میں خود سکون حاصل کرنے والی ہوں گی, سکون دینے والی ہوں گی, تو آگے سے بھی 90% آپ کو سکون ملے گا. ایک جنرل رول یہی ہے کہ آپ جو دیں گے وہ آپ کو ملے گا, لیکن کچھ بہرحال ایکسیپشنز بھی ہو سکتے ہیں, اس کی اس وقت بات نہیں کر رہے. جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جب بیویاں شکر گزار ہوتی ہیں, جب بیویاں اپنے شوہر کی لائی ہوئی کمائی پر راضی ہوتی ہیں, جب بیویاں اپنے شوہروں کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں ان کی کمی کوتاہی کے ساتھ, تو پھر گھر کا ماحول بہترین ہو جاتا ہے. تو پھر گھر میں سکون کی کیفیت ہو جاتی ہے. اللہ نے یہ ذمہ داری بیوی کے ہاتھ میں رکھی کہ شوہر کے موڈ کا تھرموسٹیٹ اس کے ہاتھ میں ہے. اور ہم میں سے ساری بیویاں یہ بات جانتی ہیں, آپ کو بالکل جس طرح اے سی کا تھرموسٹیٹ آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے, اس طرح اپنے شوہر کا تھرموسٹیٹ بھی آپ آگے پیچھے کر سکتی ہیں. آپ کی بات سے پتا چلے گا کہ آپ نے کیا کیا, آپ کی گفتگو سے پتا چلے گا کہ آپ نے اس کا پارا چڑھا دیا یا آپ نے اس کو کول ڈاؤن کر دیا. حضرت خدیجہ مزاج شناس بیوی تھیں, انہوں نے مکہ کے لوگوں کو منع نہیں کر دیا کہ اب میرے شوہر کو تنگ نہ کرنا, بلکہ انہوں نے صرف اپنے شوہر کو تسلی دیا کرتی تھیں کہ آپ تو نیک ہیں, آپ تو صادق اور امین ہیں, آپ تو اللہ کے فرما بردار ہیں, اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا. مکہ والوں سے جا کر نہیں لڑتی تھیں کہ کیوں میرے شوہر کو تنگ کیا, بلکہ اپنے شوہر کو کام ڈاؤن کیا کرتی تھیں, ان کی ہاں میں ہاں ملایا کرتی تھیں. ہم بیویاں کتنی اپنے شوہروں کی ہاں میں ہاں ملاتی ہیں, ہم تو فخر محسوس کرتی ہیں یہ کہہ کے کہ میں کیسے ان کی بات مان لوں, کبھی صحیح بات ہی نہیں کرتے, ہمیشہ میں صحیح ہوتی ہوں. اکثر بیویاں یہی کہتی ہیں, ہمیشہ میں صحیح ہوتی ہوں, اور بچے بتا دیں گے آپ کو, نہیں اماں آپ صحیح نہیں ہوتی, ابا صحیح ہوتے ہیں. تو اپنے بچوں سے اپنی گواہی لے لیا کریں. ایک بات یہ, اپنے خود بھی شوہروں کی عزت کریں اور اپنی بیٹیوں کو بھی سکھائیں کہ آنے والے شوہروں کی ان کو بھی عزت کرنی ہے. شوہر کی شکل نہ دیکھیں کبھی بھی. یاد رکھیں اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے, اگر آپ نے اس کا کفران کیا تو اللہ نہ کرے بڑا سخت وقت عورت پر آتا ہے. جو عورت شوہر کو دیکھ چکی ہوتی ہے اگر اس سے وہ نعمت چھن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ واقعی اس عورت کا جانتا ہے معاملہ کہ وہ کتنی تکلیف میں ہوتی ہے. تو اپنے شوہروں کی شکر گزار رہیں, ان کی عزت کریں, اور اگر کبھی آپ کو اپنے شوہر کے سامنے سوری بولنا پڑے تو بول دیں, چاہے آپ کی غلطی نہ ہو. کیا ہوگا, اسٹیمپ پیپر میں لکھا ہوا مل جائے گا کہ تم جو اب کم عزت والی ہو گئی ہو, کوئی نہیں ملے گا. گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بیوی اپنی انا کو بلو زیرو لیول لے جائے. ڈانٹ پڑ رہی ہے, چلیں کھا لیں ڈانٹ, کبھی کبھی آگے پیچھے مذاق میں آپ بھی آگے سے کچھ کہہ دیں, لیکن گھر کا ماحول دیکھ لیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملہ ٹینشن کی طرف جا رہا ہے, جھگڑا ہونے لگا ہے, اب آپ خاموش ہو جائیں. اب ایسی خاموش مت ہوئیے گا کہ شوہر بلا رہے ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں میں تو خاموش ہوں, وہ درس والی کہہ رہی تھیں کہ آگے سے جواب مت دینا, پتہ چلا ان کا اور غصہ آ گیا کہ میں بلا رہا ہوں بول نہیں رہی. آپ کو خود دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر کا کیا ماحول ہے, آپ کے شوہر کیا پسند کرتے ہیں کیا پسند نہیں کرتے. لیکن آپ کا کام ہے کہ آپ سلیقے کے ساتھ گھر کے ماحول میں سکون لانے کی میکسیمم کوشش کریں, اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ اپنی انا کو شوہر کے سامنے بلو زیرو لیول لے جائیں, بلو زیرو لیول. اسی طرح سے انسان جو ہے وہ مزاج شناس بنتا ہے. کتنے عرصے سے آپ میں سے کتنی بیویوں نے اپنے شوہر کو آئی لو یو نہیں کہا, آپ خود جانتی ہیں. یہ کلمہ اپنے شوہروں کو کہنے کے لیے استعمال کریں, اور اپنے شوہروں کو یہ بات آپ ہر دوسرے دن ہر دن کہہ سکتی ہیں. آپ کا آج کا سبق ہے, آج جا کر اپنا رومانٹک افیکٹ اپنے شوہر کو دکھائیے گا, اس لیے کہ قرآن کے اندر رومانس ہے لیکن حلال طریقے سے. قرآن نے اس کو نکاح کے دائرے کے اندر رکھا ہے. ہمارے معاشرے نے اور شیطان نے اس کو اتنی بری طرح فلانٹ کیا کہ یہ آئی لو یو کا کوٹ, یہ آئی لو یو کا سٹیٹمنٹ بہت مس یوز ہوا ہے. اگر آئی لو یو بولنا ہے تو شوہر بیوی کو بولے اور بیوی شوہر کو بولے. بعض بیویاں کہتی ہیں میرے شوہر نے تو آج تک میری طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا. کوئی بات نہیں, آپ نظریں بھر بھر کر دیکھتی رہیں, کتنی دیر تک آپ کی طرف نہیں دیکھیں گے. آپ کا کام ہے, اللہ نے آپ کو باعث سے سکون بنایا ہے, اور اس میں کوئی ڈیگریڈیشن نہیں ہے, اس میں بہت ایلیویشن ہے. اس لیے کہ یاد رکھیں جو بیوی اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے وہ خوش رہتی ہے, الا ماشاء اللہ. اپنے شوہر کو عزت دیں, اس کو خوش رکھیں, اور تفکر کریں اس بات پر کہ آپ کو دن میں کتنی مرتبہ اور ہفتے میں کتنی مرتبہ اپنے شوہر کو آئی لو یو بولنا ہے. خود دیکھ لیں آپ. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سینس آف ہیومر بھی لے کر آئے, ہمیں مزاج شناس بھی بنائے, اور اپنے شوہروں کی قدر کرنے والا بھی بنائے, اور اللہ ہمارے شوہروں کو بھی متقی انسان بنائے, تاکہ مل جل کر یہ گاڑی ہدایت کی راہ پر چل سکے, اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یاد رکھیں محبت اور رحمت پیدا کرنے والا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اللہ نے جس کے سامنے قرآن کھول دیا, جس نے قرآن کی آیات کو سمجھ لیا, اس کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے. اب آپ کو اور مجھے آگے بڑھ کر عمل کرنا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب تمہیں کسی سے محبت ہو تو اس کو آرٹیکولیٹ کرو, اس سے اظہار کر دو اپنی محبت کا. اگر آپ کو واقعتاً اپنے شوہر سے محبت ہے تو آپ بھی اس کو آرٹیکولیٹ کریں, شیطان آپ کے رشتے میں سے نکلے گا. یاد رکھیں شیطان ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا کروا دے, اور وہ اپنے اس اپنے سولجر کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے کہ جو جا کر مختلف کام لوگ کر کر آتے ہیں. اس کے شیطان جو ہیں وہ مختلف اس کے فالوورز مختلف لوگوں میں مختلف جھگڑے کرواتے ہیں, لیکن وہ تاج اس کو پہناتا ہے جس نے شوہر اور بیوی کے درمیان میں جھگڑا کروایا ہوتا ہے. تو وہ ہر وقت آپ کی تاک میں بیٹھا ہوتا ہے جب آپ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں. تو سوچ سمجھ کر بولیں, نپا تولا بولیں اور اللہ کا خوف دل میں رکھیں, تو انشاءاللہ آپ اور میں بہکیں گے نہیں. اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے. اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کی نا کہ تمہارے لیے رنگوں کا اختلاف اور زبانوں کا اختلاف ہے, اس میں ایک اور سبق بھی ہے کہ شوہر کو شوہر کا مقام دے دیں. اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے نا, اللہ نے اس پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ گھر کو سنبھالے, اللہ نے اس کو یہ پوزیشن دی ہے کہ وہ گھر کا سی ای او بن کر بیٹھ جائے یا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ گھر کا بن کے بیٹھ جائے. آپ بنا دیں اس کو. جھکنے میں, عاجزی میں انسان کے اندر بہت زیادہ ہدایت آنے کے چانسز ہوتے ہیں. اکڑ میں اور تکبر میں اور انا کے اندر انسان شیطان کے راستے کی طرف جا سکتا ہے, تو اس کا ہم خیال رکھیں. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. کون ہدایت حاصل کرے گا؟ جو غور سے سنے گا. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے, خوف کے ساتھ بھی, تما کے ساتھ بھی, اور آسمان سے پانی برساتا ہے, پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں, پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا بس ایک ہی پکار میں اچانک تم سب نکل آؤ گے. آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں. کل اللہ قانتون, سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں. چاہے آج دنیاوی لائف سٹائلز کے اندر ہم نافرمان رہیں, قیامت کی ایک آواز ہوگی, ایک صدا دی جائے گی اور تمام انسانیت اللہ کی صدا پر نکل کر باہر آ جائے گی فرما بردار بن کر. وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے, پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا, اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے. آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر اور زبردست اور حکیم ہے. اب ایک شرک کی مثال دی جا رہی ہے کہ شرک کتنی نامعقول چیز ہے. ضرب لکم مثلا من انفسکم, وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے. کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں, اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں, مگر یہ ظالم بے سمجھے سوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اب کون اس شخص کا راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا, پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے فالوورز, یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو. قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی ساخت نہیں بدلی جا سکتی. اسلام بھی ایسا ہی دین ہے جو فطرت کے اندر انگرینڈ ہے. اللہ نے ہر انسان کے اندر عہد الست کے ذریعے اپنی معرفت کا پائلٹ فلیم جگا کر, پائلٹ فلیم رکھ کر اس دنیا میں بھیجا ہے. آپ دیکھیں, ہر عقل والے انسان کے ذہن میں کچھ سوالات ضرور اٹھتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ جب وہ سوالات اٹھیں, آپ اور میں گناہوں میں انوالو رہنے کی وجہ سے یا دنیا کی رنگینی کی وجہ سے یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے ان سوالات کو ریجیکٹ کر دیں, ہر ایک کے دل میں سوال ضرور اٹھتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں سوال اٹھنا اپنی رسموں کے خلاف کہ لوگ یہ کام کیوں کرتے ہیں. آپ کا اپنے والدین سے بچپن میں سوال کرنا یہ کیوں کیا جاتا ہے. یہ سب آپ کے ذہن میں جو سوال اٹھ رہے ہیں یا جوانی میں جو آپ کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں, آپ اس کو ہمت نہ کرتے ہوئے نہ جواب لیں تو الگ بات ہے, لیکن ایسے کئی اللہ تعالیٰ نے مسلمان گزارے, ایسے کئی سلیم الفطرت انسان گزرے جنہوں نے کوشچن کیا. ان میں سب سے پہلی مثال ابراہیم علیہ السلام کی ہے. انہوں نے اسٹیبلشڈ نارمز کے خلاف کوشچن کیا تھا کہ آخر تم لوگ بتوں کو کیوں پوچھتے ہو, آخر تم لوگ سورج کی پرستش کیوں کرتے ہو, ستاروں کو کیوں اپنا خدا کہتے ہو. اور جن سوالوں کے جواب انسان ڈھونڈنے میں لگ جائے, جس کے ذہن میں سوال آنے لگ جائیں, پھر وہ چین سے نہیں بیٹھتا جب تک کہ اس کو سوالوں کے جواب نہ مل جائیں. اور یہ ہوتا تبھی ہے جب انسان کی فطرت اور عقل دونوں سلامت ہوں, جب میری اور آپ کی عقلیں مجھے اور آپ کو اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ لے کر جا رہی ہوں, بلکہ ایک نارمل روٹین پر زندگی گزر رہی ہو جس میں نیکیاں زیادہ ہوں, اچھے کام زیادہ ہوں اور گناہ کم ہوں. تو اللہ نے یہ آپ کے اور میرے اندر انگرینڈ کیا ہے کہ آپ اور میں چاہتے ہیں کہ کوئی ایک ہستی ہو جس کو پکارا جائے, اور وہ ایک ہستی اللہ کی ذات ہے. ذلك الدین القیم، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے، نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ کر لیا یا بنا لیا اور گروہوں میں بٹ گئے، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ یعنی اصل میں تو قائم شریعت کو کرنا تھا، اپنے اپنے سسٹمز نہیں قائم کرنے تھے۔ اگر ایک ہی شریعت نافذ کر دی جائے اس مسلم امت کے اوپر، تو ہم میں سے کوئی پنجابی نہ رہے، کوئی پٹھان نہ رہے، کوئی ہم میں سے یوسف زئی نہ رہے، کوئی ہم میں سے کشمیری اور کوئی کچھ اور نہ رہے۔ اگر سب ایک شریعت پر ہوں تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہم سندھیوں میں شادی نہیں کرتے۔ اگر سب مسلمان سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں، اور سنت تو ایک ہی شخص ہی ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سب اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کر رہے ہوں تو آج ہم مسلمان اس طرح پھٹے ہوئے نہ ہوں جس طرح ہم پھٹے ہوئے ہیں۔ ضرورت اسی بات کی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جن ذاتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ صرف اور صرف آپ کی اور میری پہچان ہے، اس حد تک کہ کس قبیلے سے ہمارا تعلق ہے۔ باقی ہماری رسومات، ہمارا کلچر، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری موت کے موقع اور ہماری شادی بیاہ کے معاملات، یہ سارے کے سارے سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ اور سنت یونینیمسلی یونیفارمڈ ہے، ایک ہی سنت ہے جس پر عمل کرنے کا آپ کو اور مجھے کہا گیا ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ اپنی رحمت کا مزہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ یا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر بھول جاتے ہیں۔ یعنی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی دنیا میں بہت سی نعمتیں مل رہی ہیں، اللہ ہمیں بہت سا مال و دولت اور اولاد دے رہا ہے تو اللہ ہم سے راضی ہے۔ یاد رکھیں، یہ مشرکانہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ جس کے اوپر بہت نعمتیں برسیں گی اس کے دیوی دیوتا اس سے راضی ہوں گے، اور جو غربت میں نہا رہا ہوگا، جو غربت میں ڈوبا ہوا ہوگا، وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کی پھٹکار کی وجہ سے ہوگا۔ یہ عین مشرکانہ ذہنیت ہے۔ اللہ تو مال دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ مال لے کر بھی آزماتا ہے، دونوں کی آزمائش ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک کا شکر کا امتحان ہے اور ایک کا صبر کا۔ جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یکایک مایوس ہونے لگتے ہیں، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ کہ ایمان کا لیول اور چیز ہے اور تقدیر الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا لیول بلند کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر تمہارے پاس بہت سا مال و دولت ہوگا تبھی تم ایمان لاؤ گے، یا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم غریب ہوگے تبھی تم ایمان لاؤ گے۔ ایمان کی دولت کسی کو بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ رزق کا معاملہ، مال کا معاملہ، مال و اسباب کا معاملہ، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ ہر ایک کو اپنے حساب سے آزماتا ہے۔ بس اے مومن، رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق، یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ رشتہ داروں کو اس کا حق دے دیں، یہ آپ کے اور میرے لیے سبق ہے، اس لیے کہ آج اگر ہم مسلمان اپنے اپنے خاندانوں میں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا شروع کر دیں تو کافی حد تک معاملہ اور معاشرہ سنکرنائزڈ ہو سکتا ہے، معاشرے میں خیر کے کام اور خیر پھیل سکتا ہے۔ جو رشتہ دار ہے اس کا حق دے دیں۔ مثال کے طور پر آپ کی نند آپ کے گھر آتی ہیں، اور اب آپ کا بچوں کو، اپنے بچوں کو سمجھانا یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں گے، آپ ان کو ویلکم کریں گے، آپ ان کے ساتھ اچھی طرح گفتگو کریں گی، یہ رشتہ دار کو ان کا حق دینا ہے۔ یہ سافٹ سکلز اولاد کے اندر ڈالنے والی ماں ہوتی ہے، یہ سافٹ سکل اپنی اولاد کو سکھانے والی عورت ہوتی ہے۔ اگر آج آپ نے اور میں نے اپنے بچوں کو خالہ اور پھپھو کا خیال رکھنے کا یا ان کا حق ادا کرنے کا نہ سکھایا تو کل کو جب وہ بڑے ہوں گے اور اپنے گھروں والے ہوں گے تو اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے نند اور اپنی بھابھیوں کا اور دیورانیوں کا حق ادا نہ کر سکیں گے۔ تو قرآن میں ہر لائن میں آپ کے اور میرے لیے سبق ہے۔ اس قرآن پر وقت لگائیں، اس قرآن کے لیے زندگی سے وقت نکالیں، آپ کو اور مجھے ہر وہ مسئلہ یہاں سالو ہوتا ہوا نظر آئے گا جو آپ کے اور میرے گھروں کا مسئلہ ہے۔ جو سود تم دیتے ہو، وما آتیتم من ربن، یہ جو مر ربن آیا، یہ یہاں پہ ربا کا لفظ سود کے لیے نہیں آیا، بلکہ کیسا سود ہے؟ یہ تحفے کی شکل کا سود ہے، لیربوا، تاکہ وہ بڑھے، یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، کیا ہے یہ؟ اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. اور جو زکات تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں. سود کو یہاں پر اصل میں تحفے کے اس میں کہا گیا، اور تحفہ اسلام میں لینا دینا پسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تحفے کی لین دین سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. اب جو تحفہ دیا جاتا ہے، یہ تحفہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہم کسی کا احسان اتار رہے ہیں، یا تحفے کے پیچھے اس تحفہ دیے جانے والے کا خلوص دیکھا جاتا ہے؟ ہم سب اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں کہ ہمارے خاندانوں میں جو تحفے دیے دلائے جاتے ہیں، وہ کس وجہ سے، کس موٹیویٹنگ فیکٹر کی وجہ سے دیے دلائے جاتے ہیں. آج کل تو اگر عیدی بھی بچوں کو دی جاتی ہے، اپنے بچوں کو عید دینے کی بات نہیں ہو رہی، اپنے رشتے داروں کے بچوں کو، اپنے رشتے داروں کے بچوں کو عیدی بھی اگر دی جاتی ہے تو آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ نے 500 روپے کا نوٹ نکالا، آپ نے کہا میں اپنی نند کے بچے کو دیتی ہوں. پہلا خیال یہ آئے گا، لوگ کہیں گے اتنی کم دے رہی ہیں، چلو 1000 دے دیتے ہیں، چلو 800 دے دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کس کے لیے دیا؟ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا؟ کیا دلوں میں محبت ڈیولپ کرنے کے لیے دیا، یا اس لیے دیا کہ یہ ان کو دوں تاکہ یہ خوش ہو جائیں، یا میری ان کی نظر میں میری ویلیو بڑھ جائے، یا ان کی نظر میں میرا سٹیٹس اونچا ہو جائے؟ شادی بیاہ پر جو تحفے دیے جاتے ہیں وہ کس لیے دیے جاتے ہیں؟ بدلے پر دیے جاتے ہیں. ایک وقت وہ تھا کہ جب سلامی دی جاتی تھی، سلامی یاد ہے نا، ابھی بھی شاید ہوتی ہے بہت سی فیملیز میں، جب سلامی دی جاتی تھی دلہا یا دلہن کو تو ایک ساتھ بیٹھا ہوا لکھ رہا ہوتا تھا. کیوں لکھ رہا ہوتا تھا؟ وہ لفافے کھول کھول کر لکھ رہا ہے. اور کیوں لکھ رہا ہے؟ تاکہ جب ہم لوٹائیں تو ہم ایگزیکٹ اسی اماؤنٹ پہ لوٹا دیں. اس لیے کہ آپ نے اور میں نے اس کو قرضہ سمجھ لیا. ہم کسی کی برتھ ڈے پر بھی اگر بچوں کو بھیجتے ہیں تو تحفے کے بغیر کبھی بھیجتے ہیں؟ نہیں بھیجتے. اللہ نہ کرے کہ اب ہم برتھ ڈیز میں مزید انوالو ہونے والے ہوں، ختم کریں ان چیزوں کو اپنے فیملی میں سے. آپ اور خوشیاں منانے کے بہت سے اینگلز نکال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی شادی میں جانے کا فیصلہ کیا اور اپنے رشتے دار کی شادی میں آپ جا رہی ہیں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم تحفے کے بغیر چلے گئے ہوں؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں لو تحفے کے بغیر، ہماری ناک کٹ جائے گی. ہم تو کسی کے گھر کبھی نہیں جاتے خالی ہاتھ. اور یہ بھی کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں ان سے بہت محبت، ہم ٹوٹ کر ان کو چاہتے ہیں، یا اس لیے کہ ہم ایک رسم پوری کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم سب یہ بات جانتے ہیں. لکھا کیوں جاتا تھا سلامیوں کو؟ تاکہ جب لوٹایا جائے تو اتنا ہی لوٹایا جائے، کم سے کم، اس سے کم نہ لوٹایا جائے. یا اگر انہوں نے مثال کے طور پر 1001 دیا ہے تو ہم بھی ان کو 1000 ہی دیں. ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں ان کو 5000 کا نوٹ دے کر آ جائیں. یہ قرضہ بن گیا ہے تحفے کا لین دین آج ہمارے معاشرے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو تحفوں کا لین دین اتنا فریکوینٹ تھا کہ بعض دفعہ روایات میں آتا ہے کہ ایک صوفہ جس نے دیا ہوتا تھا وہ تحفہ لوٹ کر اسی کے پاس آ جاتا تھا. اس نے جس کو دیا اس نے کسی اور کو دے دیا، اس نے جس کو دیا اس نے کسی اور کو دے دیا، اور پھر جس کے پاس آخر میں پہنچا اس نے پھر اس کو دے دیا جس نے پہلی دفعہ میں کسی کو دیا تھا. ہم تو اس بات پر ناراض ہو جائیں کہ ہمارا دیا ہوا تحفہ کسی اور کو دے دیا، قدر ہی نہیں کی ہمارے تحفے کی. آپ نے جس نیت سے دیا تھا وہ اللہ نے قبول کر لیا. آپ نے جس نیت سے دیا تھا اب اللہ آپ کے اور ان کے دل میں محبت ڈال دے گا، اگر خلوص اس تحفے کے پیچھے تھا. اگر کوئی دنیاوی رغبت اس کے پیچھے تھی تو پھر میں اور آپ اس کا کوئی آخرت میں انجام نہ ڈھونڈے. لیکن تحفہ صرف اور صرف ایک سود کی شکل بنا کر آج کے معاشرے میں استعمال ہو رہا ہے. اپنی شادیوں کو سلامیوں سے پاک کریں. ہے بہت مشکل جہاد، لیکن کرنے کے لیے آپ کھڑی ہوں گی. اور جس کے خاندان میں شادی ہونے والی ہے اس کا سب سے بڑا جہاد ہے. ہم کب تک کمپرومائز کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک دین کے اصل شکل کو سامنے لا کر لوگوں کو نہیں دکھائیں گے؟ دلہا کو سلامی دینا فرض ہے؟ دلہن کو سلامی دینا فرض ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کس کی رسم ہے یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نکاح کے اندر یا ان کی بیٹی کے کسی نکاح میں کیا یہ رسم کی گئی ہے یہ رسم یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر دلیل دیں کہ کیوں ہم کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے ہندوؤں کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہے، اور بڑے گہرے اثرات ہیں ان کے ہمارے اوپر، ہمارے خاندانوں پر بھی، ہماری رسومات پر بھی، اور ہمارے ذہنوں پر بھی. اگر جہاد کرنا ہے تو بہت راہیں ہیں جہاد کرنے کی، اور صرف دورہ قرآن سننے کے بعد بھی انسان کا ایمان بہت آگے جا سکتا ہے. آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ لیپ آف فیتھ لینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 4-4 سال کا کورس کریں گے، اس کے بعد ہی اپنی زندگیاں بدلیں گے. جس نے سن لیا بس سمجھ لیں کہ اب اس کے اوپر ذمہ داری آ گئی، اور جو دوڑ گیا سمجھ لیں اس نے نجات پا لی. جس نے عمل میں آگے بڑھنے کا قدم اٹھا لیا سمجھ لیجئے کہ اب اس نے اللہ کی طرف ایک قدم بڑھا دیا. یہ سلامی دینا دلانا ختم کریں، شادیوں کے موقع پہ تحفے لے جانا ختم کریں. 10 موقع اور ہوتے ہیں، اس وقت مثال کے طور پر ایک کام مباح بھی ہے، شادی کے موقع پر کسی کے لیے تحفہ لے کر جانا، دلہا کے لیے، دلہن کے لیے، لیکن اس وقت کیونکہ وہ ایک قرضے کی شکل اختیار کر چکا ہے، آپ اور میں تو آرام سے چیز خریدتے ہیں اور جا کر دے دیتے ہیں، اکثر اوقات تو ہمارے گھروں میں لائن کی لائن ہم نے ڈبے کے ڈبے لا کر رکھے ہوتے ہیں کہ جب کسی کی شادی ہوگی تو ہم اس کو تحفے میں یہ نکال کر فوراً ریپ کر کر دے دیں گے، لیکن کبھی ان کا سوچیں کہ جن کے پاس کھانے کا دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا ہے، وہ قرضہ لے کر شادیوں میں تحفہ دیتے ہیں. اللہ مجھ سے اور آپ سے سخت سوال کرے گا کہ کسی آپ کی میڈ نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر صرف اس لیے اگلے دن کا کھانا ان کو نہ کھلایا کہ اس نے جس شادی میں جانا تھا اس کے لیے اس کو پیسے چاہیے تھے اور باجی نے قرضہ نہیں دیا تھا. تو اللہ مجھ سے اور آپ سے سخت سوال کرے گا. اس لیے جن کے پاس کم مال و دولت ہے وہ اللہ کے بندے، اگر اللہ کے بندے بن کر اس دنیا میں رہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری تو وہ جنت میں آپ سے اور مجھ سے 500 سال پہلے پہنچ جائیں گے، سبقت لے جائیں گے آپ سے اور مجھ سے، اس لیے کہ ان کو تو حساب بھی نہیں دینا ہوگا اتنی چیزوں کا جتنی لمبی لسٹ آپ کی اور میری ہوگی. تو تحفے کا لین دین ضرور کریں لیکن اس کو رسم مت بنائیں، اس کو فرض نہ کریں. جب بھی رسم بنتی ہیں چیزیں تو رسم کتنی بھی ظالمانہ کیوں نہ ہو، ہم اس پر عمل کیے جاتے ہیں کیے جاتے ہیں کیے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ رسم ہے اور نبھانا ہے، ہماری مجبوری ہے. تو اپنے گھروں کے اندر سے اس تحفے کی اہمیت کو واضح کریں اور تحفہ ایسے دیں کہ آپ اور میں تحفے کو ایکسپیکٹ نہ کریں. تحفہ توقع کر کے نہیں لیا جاتا. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو گھر بلایا، آپ کو پتا ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آئیں گے، یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے. اب یہ سود لینا ہو گیا، بچے ایزی ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے آپ ضرور دیں گے. چلیں ایک اسلامی تہوار ہے، ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، ضرور دیں، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ تربیت ضرور کر دیں کہ بیٹا اگر کوئی خاندان میں سے تمہیں کبھی عیدی نہیں دیتا تو تمہیں عیدی دینا فرض نہیں ہے کسی کا. کوئی نہیں دیتا کوئی بات نہیں، اور کبھی آپ بھی کسی کو نہ دیں عیدی، مشکل بڑا لگے گا، آپ کو لگے گا ہر کوئی آپ کو ہی دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ سب دے رہے ہیں اور آپ نہیں دے رہے. آپ گئیں ولیمے میں اور سب آپ کی کزنز اور آپ کی دیورانیاں جٹھانیاں اٹھ کر جا کے دلہا کو سلامی دے رہی ہیں یا دلہن کو دے رہی ہیں، آپ وہیں بیٹھی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں تم نہیں آ رہی، میں ابھی آ کے مل لیتی ہوں دلہن سے. اب آپ شرمائے شرمائے میں تو نہیں آ رہی میں، اور جب آئیں گے بھی تو ایسے وقت میں جب کوئی اور آس پاس رشتے دار نہ ہو قریبی، تاکہ ان کو پتا نہ چلے کہ ہم نے کچھ نہیں دیا. کس سے ڈرتے ہیں؟ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اپنے ہی جیسے مٹی کے بنے ہوئے پتلوں سے ڈرتے ہیں. اس سے ڈریں جس کے ہاتھ میں یہ پوری کائنات ہے، اس سے ڈریں جس کی ایک پکار پر آپ کی اور میری موت کا وقت اسائنڈ ہو جائے گا، اس سے ڈریں جس کی ایک پکار پر قبروں سے نکل کر اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اس کے عرش کے. اللہ مجھے اور آپ کو اصل حکمت عطا فرمائے اس دین کی. اس دین کا اصل مقصد صرف اور صرف قرآن کی محفلوں میں اس کو سن کر سر جھومنا نہیں ہے، اس کا مقصد ہے حالات بدلیں، عمل بدلے، مسلمانوں کی معاشرت بدلے، مسلمانوں کے معاملات بدلیں، مسلمان اپنے آپ کو حقیقتاً عمل کے اوپر لے کر آئیں. جس مقصد کے لیے قرآن اترا ہے اللہ ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے والوں میں شامل فرمائے. اور جو زکات تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے اور ارادے سے دیتے ہو اس کے دینے میں در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہو. اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. کیا تم ٹھہرائے ہوئے اپنے شریکوں کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا، ظہر الفساد فی البر والبحر، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں. اسلام نے تو انسان کو نیچر فرینڈلی بنایا ہے، اسلام نے تو اسلام نے ان مسلمانوں کو یہ بھی سکھایا کہ پودوں کو بھی اپنے ساتھ جب تم رکھو تو اس میں بھی تمہارے لیے جنت کا ایک اجر ہے. جس نے ایک پودا لگایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے جب تک اس سے چرند پرند اور انسان کھاتے رہتے ہیں اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. پلانٹ کنگڈم کے بھی رائٹس اسلام نے ادا کیے ہیں، لیکن انسان نے اپنی جو مشینری بنائی، انسانوں نے جو اپنی فیکٹریز بنائی، ایسی بنائی کہ جس سے نیچر کو نقصان ہی پہنچا، اور پولوشن پھیلا کے، کسی بھی طرح کی انوائرمنٹل پولوشن پھیلا کے انسانوں نے خوب فساد برپا کیا، خشکی میں بھی اور تری میں بھی. پس اے نبی ان سے کہو زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے. اے نبی اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، جن کی طرف ہم اپنی نظریں دیکھتے ہیں، جن کی طرف ہماری نگاہیں اٹھتی ہیں کہ وہ ہماری تعریفیں کریں. سوچ لیں سب پھٹ کر الگ ہو جائیں گے. اور اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ سختی کے ساتھ جم جائیے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن کوئی چیز اللہ کے حکم کے علاوہ نہ ٹل سکے گی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے جن کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا, تو آپ کی اور میری کیا ویلیو ہے؟ کس کھیت کی مولی ہیں آپ اور میں؟ کیوں نہیں راست رو ہو کر میں اور آپ اس دین پر جم جاتے؟ جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے, اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے. یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے, اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اللہ نے فزیکل لاس کو آپ کے اور میرے کاریگری میں لگا دیا ہے, مجھے اور آپ کو سرو کر رہے ہیں. ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے, پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا, اور ہم پر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اگر واقعی آپ اور میں چاہتے ہیں کہ اللہ میری اور آپ کی مدد کرے تو آپ کو اور مجھے مومن بننا ہوگا. اور مومن صرف لپ سروس سے نہیں بنتا, مومن بنتا ہے عمل سے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں, پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے, انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے, پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں. یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں, حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے. یعنی کائنات مستقل اللہ کی اطاعت کی پابند ہے. جب اللہ کہتا ہے تبھی بارش ہوتی ہے. لگتا ہے یہ آیت ہمارے لیے اتری ہے. ہم کراچی والے ترستے رہتے ہیں کہ اللہ بارش کر دے, اللہ بارش کر دے. اللہ سے ضرور دعا کریں کہ اللہ اپنی رحمت کی بارش کرے, اس لیے کہ کافی عرصے سے اچھی کھل کر کراچی میں بارش نہیں ہوئی. دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کے مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے. یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ. اے نبی, تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہیں, اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو. اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے کسی کیٹیگری میں آئیں. اللہ ہمیں آنکھوں والا بنائے, سننے والا بنائے, اور اللہ ہمیں دیکھنے والا بنائے کہ ہمیں ہر وہ راستہ دکھائی دے جو اللہ کی طرف جاتا ہے, ہر وہ بات سنائی دے جس میں اللہ کی فرما برداری کے طریقے بتائے جاتے ہیں. اور اللہ مجھے اور آپ کو وہ فہم عطا کرے کہ ہم اپنی آنکھوں سے جنت کے راستے کو محسوس کر سکیں کہ ہم جس پر چل رہے ہیں یہ انشاءاللہ راستہ جنت کی طرف لے کر جائے گا. تم جو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. اللہ ہی تو ہے جس نے زوف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی, پھر اس زوف کے بعد تمہیں قوت بخشی, پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا. وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہ سٹیجز آف لائف اللہ تعالیٰ نے بتا دیں, اور جتنی تیزی سے یہ سائیکل لائف کا میں نے اور آپ نے پڑھ لیا اور دیکھ لیا, جتنی تیزی سے یہ آیت گزر گئی اتنی ہی تیزی سے آپ کی اور میری زندگی بھی گزر رہی ہے. کل کی بات لگتی ہے اپنی جوانی, کل کی بات لگتی ہے اپنا بچپن, اور بڑھاپے میں جب پہنچ جائیں گے جب تب کل کی بات لگے گی یہ زندگی. ابھی تو ہم پیدا ہوئے تھے, ابھی کل کی تو بات ہے, ہم سکول جاتے تھے, ہماری فیئرویل ہوئی تھی. یہ اللہ کے کام ہے. اللہ نے بتا دیا کہ زندگی تمہیں ایک دن کی دو دن کی لگے گی. یاد رکھو آج اگر تمہیں اللہ نے موقع دے دیا قرآن سننے کا, آیات کو پڑھنے کا, تو نہ معلوم کہ آئندہ کبھی موقع ملے یا نہ ملے. اس لیے آج ہی عمل کر جاؤ, آج ہی آگے بڑھ جاؤ. اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. جب وہ ساتھ برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں. اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے, مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے اللہ کے نوشتے میں تو تم روزے محشر تک پڑے رہو گے. سو یہ وہی روزے محشر ہے لیکن تم جانتے نہ تھے, تم نے امپورٹنس نہ دی, تم نے اسلام پر عمل کرنا بینیتھ ڈگنیٹی سمجھا, قرآن کا پڑھنا پڑھانا تم نے یہ سمجھا کہ فارغ لوگوں کا کام ہے, ہم تو بڑے مصروف ہیں, ہمارے پاس اور بہت سے کرنے کے کام ہیں. بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے, تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو. اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں. اب جو نہیں مانتے اور ایکسکیوزز دیتے ہیں تو اللہ پھر کسی کو اجازت نہ دے گا اس دن کہ پھر وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور مدد کی اپیل کریں. فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو, یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو یقین نہیں کرے گا, جو اپنا کنوکشن درست نہیں کرے گا, اللہ بھی پھر اس کو چھوڑ دے گا بھٹکنے کے لیے. بے عمل لوگوں کا ذکر کر دیا گیا. بے عمل لوگ اللہ کی نظر میں ہبا ام منثورہ کی طرح ہیں, اڑتی ہوئی خاک کی طرح ہیں. کچرا بھی نہیں کہا ان کو, اڑتی ہوئی خاک کہا. کچرے میں سے بھی کوئی فائدے کی چیز نکل آتی ہے لیکن جلی ہوئی چیزوں کی راکھ میں سے کوئی فائدے کی چیز نہیں نکلتی. صاف صاف یہاں پر یہ بات بتا دی گئی. سورۃ لقمان مکی سورت ہے اور سورۃ لقمان ایک شخص لقمان کے ذکر پر ہی شروع ہوتی ہے. ان کے لیے آتا ہے کہ یہ جو تھے نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے فالوور تھے بلکہ ایک حکیم اور دانا انسان تھے. ابھی ہم نے جیسے انسان کی بات کی تھی جس کی عقل اور فطرت سلیم ہو, جس کے ذہن میں کچھ سوال اٹھیں اور وہ ان سوالوں کے ذریعے اپنے آپ کو شرک سے بچا کر توحید کی طرف لے آئے, اس طرح کے انسان تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام میم یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں, ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, آخرت پر یقین رکھتے ہیں. نیکوکار کون؟ اگر سارے گھر والے مثال کے طور پر آج اپنے اپنے حقوق پر جم جائیں اور سب کہیں کہ بس 2+2 کی طرح میرا یہ کام ہے اور اس کے آگے میرا کوئی کام نہیں ہے, میرا یہ کام ہے اور اس کے آگے میرا کوئی کام نہیں ہے. ایک اللہ کی بندی جھک کر کہے کہ چلیں میں وڈرا کرتی ہوں, آپ بے شک میرا یہ کام نہ کریں, یا ایک اللہ کی بندی اپنے حق سے بڑھ کر کہتی ہے میں یہ کام بھی کرنے کو تیار ہوں اللہ کی خاطر, وہ نیک ہے. ہم نیک کی ڈیفینیشن کچھ اور ہی کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں نیک کون ہے؟ جو بہت نوافل پڑھتا ہے, جو راتوں میں جاگ جاگ کے جو ہے وہ اللہ کے کلام کی عبادت کرتا رہتا ہے, جو بہت نوافل پڑھ کر روزے رکھ کر یہ کام کرتا ہے, یہ بھی نیک ہے. لیکن اصل نیک کون؟ جو کر کر دکھائے اس کتاب پر عمل, عمل کرنے والا, وہ اصل نیک ہے جو اپنے حق کو چھوڑ دے. اگر ہم سب اپنے اپنے کاموں کے اوپر جم جائیں کہ بس میرا یہ فرض ہے اور اس کے آگے میرا کوئی فرض نہیں ہے, تو نہ رشتوں میں چاشنی پیدا ہوگی, نہ میرے اور آپ کے گھروں میں سکون کی کیفیت آئے گی, اور نہ میں اور آپ اسلام کی خوبصورتی اپنی زندگی میں دیکھ سکیں گے. تو یہاں یہ بات بتا دی کہ اصل چیز کیا ہے, کہ انسان اللہ سے اور اللہ کے کلام سے امپریس ہو کر عمل کرے. لوگوں سے امپریس ہو کر عمل کریں گے تو نیک نہیں بن سکتے. پھر دنیاوی طور پر شاید عزت آپ کو مل جائے, دنیاوی طور پر شاید ناموری مل جائے, لیکن نیکی کا اصل امپیکٹ جس کو جنت میں چاہیے وہ شریعت سے امپریس ہو کر عمل کرے گا. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے, یعنی لہو الحدیث. لہو الحدیث ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی اطاعت سے دور کرتی ہے. جس طرح سے ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا لغو, لام غین واو, اسی طرح سے یہ لہو لفظ ہے لہو الحدیث. لہو اور لغو وہ چیزیں ہیں جو اللہ سے بندے کو غافل کرتی ہیں, جو گناہ کو حسین بنا کر دکھاتی ہیں, دونوں چیزیں ایسی ہیں, اور نیکی کو بور کر دیتی ہیں. لہو الحدیث جس کے کرنے کے بعد, جس میں انوالو رہنے کے بعد نیکی کرنا بوریت کا احساس دلائے اور انسان کو اللہ کا باغی بنا دے اور انسان کو شیطان کا ولی بنا دے, اس کا اطاعت گزار بنا دے. لاول حدیث میں مفسرین کہتے ہیں کہ جھوٹے افسانے آتے ہیں. اسی طرح سے موسیقی لاول حدیث کے اندر آتی ہے. اسی طرح سے ڈرامے اور فلمیں, لو سٹوریز, یہ سب لاول حدیث کے اندر آتی ہیں. یا وہ قصے جس کے اندر بہت زیادہ محبت کے ایلیمنٹ کو ایلیویٹ کر کے دکھایا جاتا ہے نکاح کے دائرے کے باہر, یہ سب لاہو الحدیث کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور یہ بتا دیا گیا کہ جو لاہو الحدیث میں انوالو رہتے ہیں وہ اللہ کے باغی ہوتے ہیں, اللہ سے دور ہوتے ہیں, جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے. اور کلام دل فریب کیسے؟ میوزک سی ڈیز خرید کر لاتے ہیں, कैसे ब्लू रे सीडीज जो है मूवीज की खरीद खरीद कर लाते हैं, ये बता दिया गया ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से इल्म के बगैर भटका दे और उस रास्ते की दावत को मजाक में उड़ा दे। आखिरत में भी नुकसान है ऐसे का और दुनिया में भी नुकसान है। ऐसे लोगों के लिए सख्त जलील करने वाला अजाब है। आप म्यूजिक सुनने के बाद नमाज पढ़ने खड़ी हों और फिर देखें अपनी नमाज की क्वालिटी, कहाँ से जिंदा नमाज बनेगी। आप ड्रामा देखने के बाद नमाज पर खड़ी हों और फिर देखें अपनी नमाज की क्वालिटी। हम कहते हैं इसमें हरज ही क्या है, अगर ड्रामा देख लिया थोड़ी सी एंटरटेनमेंट ही तो की है, ये हरज ही क्या है, हरज ही क्या है। करते करते हमने अपनी जिंदगियों में शैतान की टीम्स शामिल कर रखी हैं। शैतान आपको और मुझे ऐसे बहकाता है, जब मुसलमानों की और मुसलमान औरतों की एक्टिविटीज पॉजिटिव होती हैं तो वो इन चीजों में नहीं लगते। आज मुसलमान औरत ने इल्म हासिल करना बंद कर दिया है। मुसलमान औरत समझती है कि इधर उसकी शादी हुई, इधर उसने ग्रेजुएशन की, अब हाथ मल्ले और किताबें बंद, अब तो कभी चैप्टर खुलेगा ही नहीं, बहुत हो गया। तो एक जमाना था कि औरतें धोबी का हिसाब लिखती थी, अब तो शायद वो भी नहीं लिखती, अब तो जरूरत नहीं पड़ती। बहुत हो गया तो कभी शायद कोई लिस्ट बनाती थी, अब तो मोबाइल फोन ने वो काम भी खत्म करवा दिया। जब औरतों ने इल्म हासिल करना छोड़ दिया तो ये नस्लें हमारी जो है वो बंजर हो गई हैं। इसलिए हमारे बच्चे भी जो हैं वो इल्म हासिल करने की तरफ आगे नहीं आते। और इल्म हासिल करना सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि और जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ना भी उसमें शामिल है। जब आप और मैं टीवी के सामने बैठेंगे तो कैसे मुमकिन है कि आपके और मेरे बच्चे टीवी के सामने ना बैठें? जब मैं ड्रामों में इन्वॉल्व होंगी, जब मैं अपने तीन तीन सॉलिड बरकत के घंटे मॉर्निंग शोज देखने में लगा देंगी, तो आप मुझे ये बताएं कि फिर बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं? आपके बच्चे तो स्कूल में होते हैं। तो माँ जब तीन घंटे मॉर्निंग शो देखेगी तो उसका क्या डिप्रेशन का हाल होगा? अल्लाह अकबर, हमारे मॉर्निंग शो तो किसी वलीमे की सेरेमनी से कम नहीं होते। एक टाइम मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक एक औरत जो ग्लॉसी मैगजीन देखती है 3 मिनट में डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। कहाँ 3-3 घंटे के, 2-2 घंटे के मॉर्निंग शो देखना, आप खुद अंदाजा कर लें कहाँ हमारे वक्त खप रहे हैं, कहाँ हमारे वक्त लग रहे हैं। और उसके बाद कैसे हमें अपने शोहर अच्छे लगेंगे, कैसे शोहरों को बीवियां अच्छी लगेंगी। हर वक्त तो बीवी इतनी बनी संवरी नहीं होती कि अभी किसी के वलीमे की दावत से वापस आ रही है, बल्कि किसी की नहीं अपने वलीमे की दावत से। इतनी तैयारी तो शायद अपने वलीमे की दावत पर होती है जो हमें नजर आता है टीवी पर। ये सब लावल हदीस है। अपने आप को पॉजिटिव एक्टिविटीज में लगाएं ताकि अल्लाह ताला आपको इस इल्म के सामने अंधा गूंगा और बहरा बनकर ना बिठाए, बल्कि शऊर के साथ आप इस किताब को खोलें। उसे जब हमारी आयात सुनाई जाती है तो वह बड़े घमंड के साथ इस तरह रुख फेर लेता है गोया कि उसने उन्हें सुना ही नहीं, गोया कि इसके कान बहरे हैं। अच्छा, खुशखबरी सुना दो उसे एक दर्दनाक अजाब की। अलबत्ता जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करें उनके लिए नेमत भरी जन्नतें हैं जिनमें वो हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का पुख्ता वादा है और वो जबरदस्त और हकीम है। आपके और मेरे लिए ये बात जहन में रहनी चाहिए कि मेरे और आपके लिए असल डाइट, असल रूह की ग़िज़ा ये कुरान है, असल जिक्र आपका और मेरा ये कुरान है। देखिए मिसाल के तौर पर जैसे वो कहते हैं ना आज कि कुछ डाइट्स ऐसी होती हैं कि जिनके बाद अगर आप कुछ डाइट्स लें तो वो एब्जॉर्ब नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर आपने कैफीन ली है तो कैफीन के बाद अगर आप कैल्शियम कंटेंट कोई डाइट लेंगी तो आपकी बोन्स में वो कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा, जाके एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप चाय कॉफी के बाद फौरन के फौरन दूध वाली कोई चीज ना खाएं, वरना उसका कैल्शियम आपको फायदा नहीं देगा। इसी तरह से म्यूजिक, इस तरह की लाहवल हदीस की चीजें, फिल्में और ड्रामे, और ये सब चीजें करने के बाद जब आप और मैं नमाजों पर खड़े होंगे तो नमाज दिल में नहीं उतरेगी, नमाज जिंदा नमाज नहीं बनेगी, नमाज अंदर तक जाकर एब्जॉर्ब नहीं होगी, नमाज अल्लाह के जिक्र का बायस नहीं बनेगी। उसने आसमानों को पैदा किया बगैर सतूनों के जो तुमको नजर नहीं आते, उसने जमीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो तुम्हें लेकर ढलक ना जाए, उसने हर तरह के जानवर जमीन में फैला दिए और आसमान से पानी बरसाया और जमीन में किस्म किस्म की उम्दा चीजें उगा दी। ये तो है अल्लाह की तख्लीक, अब जरा मुझे दिखाओ इन दूसरों ने क्या पैदा किया है। असल बात यह है कि ये जालिम लोग सरी गुमराही में पड़े हुए हैं। अब अगला रुकू जो आ रहा है इसमें कुछ आयात जो है वो लुकमान अलैहिस्सलाम की कोट की गई है कि उनकी नसीहत थी जो उन्होंने अपने बेटे को की थी, कुछ इसमें अल्लाह के जुमले आएंगे। अब पहला जो आयत आई, वलकद आतैना लुकमान अलहिकमत अनशकुर लिल्लाह, ये अल्लाह बता रहा है हमने लुकमान को हिकमत अता की थी। अरब के अंदर लुकमान के कोट्स बिल्कुल इसी तरह मशहूर थे जैसे मुसलमानों के अंदर इकबाल की शायरी, बिल्कुल इसी तरह से अरब जो थे वो लुकमान के, हजरत लुकमान के कोट्स को कोट किया करते थे अपनी शायरी के अंदर भी और अपने खुतबात के अंदर भी। اس لیے اللہ نے انہی کا حوالہ دے کر یہاں پر بات کی. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو. اس کا مطلب ہے کہ حکمت بہت بڑی دولت ہے, اور حکمت اس کو ملتی ہے جو زندگی میں شکر گزاری پر رہتا ہے, جس کا ایٹیٹیوڈ شکر گزاری والا ہوتا ہے. آپ کے پاس اور میرے پاس حکمت کیسے آئے گی؟ بہت بڑی بڑی ڈگریز لینے سے نہیں آتی, صرف اور صرف اللہ کا بندہ بننے سے آتی ہے. جو ہے الحمدللہ, جو نہیں ہے الحمدللہ. جب یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا حکمت آ جائے گی, چاہے بڑی بڑی یونیورسٹیز کی, ییل اور ہارورڈ کی, آپ کی اور میرے پاس ڈگریز نہ ہوں. بس حکمت آنے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا کہ جو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے گا. اور شکر اللہ کی نعمتوں کو انسان کو پرزرو کرنا سکھاتا ہے. کب کے لیے؟ آخرت کے لیے. جس نے آج اللہ کی نعمتوں کو پرزرو کر لیا, اور جنت میں اس کا پھل ضرور پائے گا, وہ ضرور اس کو جنت میں وہ چیزیں ملیں گی جس پر اس نے آج اپنے آپ کو روکا ہوگا. حضرت لقمان کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل بھی سلامت دی تھی اور ان کی فطرت بھی سلامت تھی. انہوں نے اپنے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات پر اپنے جواب تلاش کیے, تو اللہ نے ان کو اپنی پہچان, اپنی معرفت دے دی. اور جب اللہ نے اپنی معرفت دے دی تو انہوں نے اس روشنی میں حکمت کو حاصل کر لیا. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر گزار ہو. جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے لیے مفید ہے, اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور اپنے آپ سے آپ محمود ہے. جب خواہشات پر آپ اور میں ہولڈ کرنا سیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود بخود ہمارے اندر ایک اسٹرینتھ آتی جاتی ہے. جو شکر کرتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے, اور شکر کرنے کے اندر بہت سے ایلیمنٹ آ جاتے ہیں. اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ بھی ہے کہ زبان سے الحمدللہ کہا جائے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر یہ بھی ہے کہ جو اللہ نے ہاتھ, پیر, آنکھیں, 5 senses اور انٹلیکٹ اور IQ دیا ہے, اس کو اللہ کی نافرمانی میں نہ استعمال کیا جائے. تو شکر گزاری کا ایٹیٹیوڈ اپنایا جائے, اور دیکھیں گے آپ کے جو شکر گزار انسان ہوتا ہے وہ خوش مزاج ہوتا ہے. اور ہم مسلمانوں کی اکثریت بد مزاج ہے, اس لیے کہ ہماری اکثریت ناشکروں میں شامل ہے. جب آپ شکر گزاری کا ایلیمنٹ اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے, آپ سب سے خوش رہیں گے. جو ناشکرہ انسان ہوتا ہے اس کو نہ اپنی نعمتیں کافی لگتی ہیں, نہ اس کو کسی دوسرے میں کوئی خیر نظر آتا ہے. شکر گزار انسان پازیٹو فریم آف مائنڈ کے ساتھ ہوتا ہے, آپٹیمسٹک اپروچ کے ساتھ ہوتا ہے. وہ سٹریس اور ڈپریشن سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. شکر گزاری کا ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ جو میرے اماں ابا نے مجھ کو دے دیا الحمدللہ, جو نہیں ملا وہ مجھے بعد میں مل جائے گا. اس پر قناعت جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا, بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یا بنیا کا لفظ آیا, دیکھیں عربی میں یا بنیا, بنیا ابن کا اسم التصغیر ہے. یعنی جیسے کہ ہم کہتے ہیں آپ محبت میں بہت کڈلی بچے کو اپنے ایک پیار کا نام دے دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی بیٹی کا نام ہے مہوش, آپ اس کو کہتی ہیں میمی پیار سے. اسی طرح سے عربی میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ابن کو جب بہت پیار سے پکارا جائے تو اس طرح کہا جاتا ہے, یا بنیا, بنئی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. مبصرین کہتے ہیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو نصیحت کریں تو بہت محبت کے ساتھ نصیحت کریں. نصیحت کبھی بھی ڈانٹ کر نہیں کی جاتی, اس کو اپنے پلے باندھ لیں. پھر وہ کہتے ہیں مفسرین کہ اپنے بچوں سے بدگمان بھی نہ ہو, کہ اس لیے کہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو, بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. روایات میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا مشرکین کی طرف زیادہ لائلٹیز رکھتا تھا, بیٹا شرک کی طرف انکلائن تھا. تو اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ. شرک جیسا گناہ کرتا ہے پھر بھی اپنے بچے سے بدگمان نہیں ہے اور اس کو نصیحت کر رہے ہیں. نصیحت تبھی کی جاتی ہے جب آپ کو سامنے والے سے کچھ امید ہوتی ہے. تو اپنے بچوں سے بھی اچھے کام کی امید رکھیں, نیکیوں کی امید رکھیں, اور اپنے بچوں سے کبھی ان کی غلطیوں پہ ان سے بدگمان نہ ہو, بلکہ آپ اپنا فرض ادا کرتی رہیں اور محبت کے ساتھ نصیحت کریں. اس لیے کہ یاد رکھیں نصیحت کڑوی ہوتی ہے, سچی ہوتی ہے نا, تو نصیحت کڑوی ہوتی ہے. اس لیے بچے بھی کبھی نصیحت سے جلدی امپریس نہیں ہوتے. جب آپ نصیحت کر رہی ہوں, چاہے اسلام کی ہے, چاہے اچھا انسان بننے کی ہے, چاہے اسکول میں ریسپانسبل بیہیویئر شو کرنے کی ہے, چاہے یونیورسٹی میں اپنے آپ کو کمپوزڈ رکھنے کی ہے, آپ دیکھیں گے جب آپ نصیحت کریں گے بچوں کے ایکسپریشنز بدلنا شروع ہو جائیں گے. کچھ ایسے کریں گے عجیب عجیب طرح سے دیکھیں گے آپ کو. کوئی بات نہیں, اگنور کر دیں. اگر آپ نے اس وقت کہا کیا آنکھیں رول کر رہے ہو اس طرح سے, وہ اور رول کرنا شروع دیں, کہیں گے کب رول کر رہا ہوں میں, کوئی رول نہیں کر رہا.
جب آپ نصیحت کر رہی ہوں تو سمجھ جائیں کہ یہ اس کا ڈیفینیٹ ریئیکشن ہے کہ آپ ادھر نصیحت کرنا شروع کریں گی بچوں کو اور ان کے کندھے اچکیں گے, ہاتھ دبانا شروع ہو جائیں گے اپنے یوں یوں کر کے, یا جو کیا کریں گے سیل فون پہ ساری اٹینشن لگے گا کہ اما کی ایک بات سمجھ نہیں آ رہی. کرنے دیں, اس وقت ان کا موبائل مت کھینچیں ان کے ہاتھ سے. اما کرتی ہیں فوراً موبائل کھینچ لیا, پھر بچے اور ریئیکشنری ہو جاتے ہیں کہ کیوں کھینچا, میں سن تو رہا ہوں آپ کی بات. اس وقت نہ موبائل کھینچیں, نہ آپ ان کو کہیں کہ آنکھیں کیوں رول کر رہے ہو, نہ کہیں کندھے کیوں اچکا رہے ہو, نہ کہیں پیر کیوں ہلا رہے ہو, بلکہ آپ اپنی نصیحت کرتی جائیں. جس طرح وہ آپ سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں, آپ ان کے اس رویے سے بیزاری کا اظہار کریں اور ماں بن کر نصیحت کرتے جائیں. انہوں نے بھی بہت محبت سے کہا, بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. بچوں پر مجھے اور آپ کو احسان نہیں جتانا, بس یہ یاد رکھیں, اور اپنے والدین کا خیال رکھیں. آپ کے بچے بھی کل کو آپ کا خیال رکھیں گے. اپنے ساس سسر کا خیال رکھیں, آپ دیکھیں گی کہ آپ کے پوتے پوتیاں آپ کا خیال رکھیں گے, آپ کی اولاد آپ کا خیال رکھے گی. اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا. یہاں پر ماں کا ذکر آیا, لیکن پہلے تو آیا تھا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے, وصیت کی ہے, کس چیز کی؟ بِوَالِدَيْهِ, اپنے والدین کے ساتھ. اب آگے کس چیز کی وصیت کی ہے, یہ آیا کچھ آیا یہاں پہ؟ ہم نے انسان کو وصیت کی, بِوَالِدَيْهِ ہی, اس کے والدین کے ساتھ. اور اس کے بعد شروع ہو رہا ہے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, فل ان دی بلینکس آ گئے نا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ جس طرح سے پچھلی کئی آیات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کہا گیا, تو یہاں پر وہ لفظ محذوف ہے, چھپا ہوا ہے, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا یا احسانًا, کوئی بھی لفظ یہاں پر لگ سکتا ہے. احسان کی, حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, اس کی ماں نے اس کو اٹھایا کمزوری پر کمزوری کے, وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, اور اس کا دودھ چھوڑانا دو سال کی مدت تک, انشکر لی, پھر اللہ نے کیا کہا, دودھ پلانا ماں کا مینشن کیا, یہ نہیں کہا کہ اس کا شکر ادا کرو, انشکر ہاں نہیں کہا, بلکہ کہا انشکر لی, پہلے میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں ایسی ماں عطا کی کہ جو تمہاری پرورش کر رہی ہے, ولی والدیک, اور اپنے والدین کا. پھر والد کا ذکر آ گیا. دیکھیں ایک لفظ ہے والد, عربی زبان میں والد کون ہے؟ والد کس کو کہتے ہیں؟ ولادت سے بنا ہے, ٹھیک ہے. ایک لفظ عربی زبان میں والد کے لیے اب بھی آتا ہے, جسے اردو میں ابا بنا ہے. اسی طرح سے ماں کے لیے والدہ آتا ہے, اور عربی میں ایک اور لفظ آتا ہے اوم کا لفظ. والد ہر باپ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ دیکھیں مثال کے طور پر, ہو سکتا ہے کہ کسی نے بچے کو اس وقت پالا ہو. مثال کے طور پر ماں کا ذکر کرتے ہیں پہلے. ماں کون ہے؟ جس نے آپ کو ولادت دی, والدہ جس نے ولادت دی. ام کون ہے؟ ماں ہے. مفسرین کہتے ہیں ماں تو ہر عورت ہو سکتی ہے, چاہے اس نے آپ کو نہ جنا ہو, لیکن جو والدہ ہے وہ وہی ہے جس نے آپ کو جنا ہے. اچھا, والد کے اس میں وہ کہتے ہیں کہ والد وہ جس کی صلب سے آپ پیدا ہوئے ہیں, جس کے آپ صلبی اولاد ہیں. اب وہ ہے جس کے آپ بیٹے ہیں. ہو سکتا ہے کہ والدہ نے پہلا نکاح کیا ہو, اس کی اولاد میں کچھ بچے ہوں, اور پھر اس نے دوسرا نکاح کیا ہو, تو وہ اس کا باپ بن جاتا ہے, والد بن جاتا ہے. ماں کے لیے آپ یہاں دیکھیں کیا لفظ آیا, حملتہ امہ. یہاں پر والدہ کا لفظ تو نہیں آیا, ام کا لفظ آیا. کیوں؟ اس لیے کہ والدہ جو ہے وہ تو آلریڈی بہت سی مشکلات اٹھا چکی ہوتی ہے اس سے پہلے کہ بچہ پیدا ہو. آپ تو ٹرانزیشنری پیریڈ میں اپنی ماں کے وومب میں آلریڈی 9 مہینے گزار چکے ہیں. تو اب چاہے آپ کی والدہ ہیں, ماں ہیں, یا چاہے آپ کی ام ہیں, دونوں صورتوں میں آپ کو بہرحال ان کے ساتھ احساس اور حسن سلوک کا معاملہ رکھنا ہے. پھر آگے یہ آیا کہ انشکر لی ولی والدیک, کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی. ماں کا ذکر کیا ہے اس لیے کہ آپ اور میں اپنی ماں کے احسانات کو بھول جاتے ہیں. باپ کے احسانات تو سب کو نظر آتے ہیں نا, اسکول بھیج رہا ہے, فیس دے رہا ہے, خواہشات پوری کر رہا ہے, گاڑی دی ہوئی ہے, یہاں سے وہاں گھومتے پھرتے ہیں, شاپنگ کراتے ہیں, لیکن ماں کا ذکر کیوں کیا کہ ماں نے تمہارے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا؟ اس لیے کہ یہ چیزیں تو اولاد کو یاد نہیں رہتی. ہم میں سے کس کو یاد ہے کہ میری ماں نے کتنی راتیں جاگ کے مجھے راتوں میں گود میں لے کے یہاں سے وہاں ٹہلی ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے. اس لیے اللہ نے ماں کا ذکر کر دیا تاکہ آپ اور میں اپنی ماؤں کی قدر کریں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ مائیں جلدی ناراض ہو جاتی ہیں. جن جن کی مائیں وہ سب جانتے ہیں, اور جو خود مائیں وہ بھی جانتی ہیں. مائیں باپ کے مقابلے میں جلدی ناراض ہوتی ہیں, تو اس لیے کہا گیا کہ ذرا ان کا زیادہ خیال رکھنا, باپ کا ذکر نہیں یہاں کیا گیا، والدین کا ذکر بعد میں کر دیا کہ شکر دونوں کا ادا کرو، لیکن ماں کا ذرا زیادہ خیال رکھنا، اس لیے کہ تمہیں اس کے احسان یاد بھی نہیں ہیں اور ذرا جلدی ناراض بھی ہو جاتی ہے۔ میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے، لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان۔ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کر، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی اس کی ہوگی، فالو اس کو کیا جائے گا جو الٹیمیٹلی اللہ تک لے کر جائے گا۔ اگر ماں باپ شرک کرنے کا بھی کہیں تو بھی ان کو فالو نہیں کیا جا سکتا، اگر ماں باپ بدعت میں انوالو رہنے کا کہیں تو بھی ان کو فالو نہیں کیا جا سکتا، اگر ماں باپ آپ کو اللہ کے قوانین کے اگینسٹ اپنی اطاعت کرنے کا کہیں تو بھی ان کو فالو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات واضح کر دی گئی، اور یہ اس لیے واضح کی گئی جن دنوں میں یہ آیات نازل ہوئیں ان دنوں میں مکہ میں باپ بیوی سے، بیوی شوہر سے، اولاد والدین سے الگ ہو رہی تھی ایمان کے بیسس کے اوپر۔ اور ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ جن کے لیے ان کی والدہ نے کہا تھا کہ میں روزہ رکھ لوں گی، کچھ نہیں کھاؤں گی، کچھ نہیں پیوں گی جب تک کہ تم واپس نہیں پھر جاتے اپنے باپ کے دین کے اوپر۔ انہوں نے کہا تھا کہ میری ایسی 100 مائیں قربان ہو جائیں تب بھی میں محمد کے دین سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور آپ کی 100 روحیں بھی اللہ آپ کو دے دے اور ایک ایک روح آپ کی تار تار نکلے تب بھی میں اللہ کے کلام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہ ایمان ہوتا تھا۔ لیکن خدمت میں انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ روایات میں آتا ہے پھر ان کی والدہ نے اپنا روزہ توڑ دیا اور پھر خاموشی اختیار کر لی۔ پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو یا کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ یہ اپنے بچے کی کریکٹر بلڈنگ کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو بتا رہے ہیں کہ انسان محسن کیسے بنتا ہے۔ اگر اللہ کے سامنے تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کون ہے، تو اللہ تو رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی جانتا ہے۔ ایک چٹان کے اندر بھی جو چیز چھپی ہوئی ہوگی اللہ اس کو بھی نکال کر لے آئے گا، تو زمین کے فیس پر تم جو نافرمانیاں کرو گے اس کو تو اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔ بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر۔ ایک بات تو یاد رکھیں، جو بیٹا بیٹا بار بار آ رہا ہے اس سے بھی مجھے اور آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ بار بار محبت کا اظہار، جب نصیحت کر رہے ہیں تو بار بار محبت کا اظہار، ان کی کریکٹر بلڈنگ کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کی۔ مجھے اور آپ کو بھی اپنے بچوں کو لیڈر بنانا ہے اسلام کا، تاکہ ان کو باقی مسلمان بچے فالو کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، یعنی روڈ اور انسلنس والا ایٹیٹیوڈ نہ ہو تمہارا، نہ زمین میں اکڑ کر چلو، ایروگنس مت رکھنا اپنے اندر۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ خود پسند آئینے کا شیدائی ہوتا ہے۔ خود پسند وہ کہ جو چاہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ خود پسند کیسا کہ لوگ آپ کیسے کسی محفل میں جائیں اور آپ کیا کہیں، کیا والا ایٹیٹیوڈ، یہ کہنے خود پسند کا کہتا ہے ہیئر آئی ایم، ہیلو ہیئر آئی ایم۔ اور اگر آپ لوگوں کو اہمیت دیتی ہیں تو آپ کیا کہیں گی، ہیلو ہیئر یو آر۔ تو آپ دوسرے کو اہمیت دے رہے ہیں، یہ والا ایٹیٹیوڈ کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اور زیادہ تر لوگ خود پسند جو ہوتے ہیں وہ کیا رویہ رکھتے ہیں کہ بھائی میں کیا کروں، لوگ میری اتنی تعریف کرتے ہیں۔ یہ ہے خود پسندی۔ اس خود پسندی سے خود بھی بچنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے۔ پھر کہا اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، اپنی آواز ذرا پست رکھ۔ چال میں اعتدال، اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، یہ مطلب ہے۔ اپنی آواز ذرا پست رکھ، سب آوازوں سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کے اندر ایروگنس ہے۔ یہ بتا دیا کہ اگر تم اپنے کردار میں یہ چیزیں پیدا کرو گے تو تمہارا کردار محسن والا کردار بن جائے گا۔ تمہارے لیے سب سے اہم وہ تین ہستیاں نہ ہو کہ جس کے اوپر زندگی گزار کر شیطان اللہ کا نافرمان بنا تھا، اور وہ تین ہستیاں ہیں آئی، می اینڈ مائی سیلف۔ ان تین ہستیوں کو اپنی زندگی سے کہیں دور کر دو، بلکہ اللہ کی خاطر عمل کرو، اور ہر عمل کا موٹیویٹنگ فیکٹر اللہ کو بنا لو۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں؟ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ وہی ٹرائبل مینٹیلٹی، ہم تو ماں باپ کو فالو کریں گے چاہے وہ اللہ کے کتنی ہی نافرمانی میں زندگی گزار چکے ہوں۔
کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے؟ خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، محسن ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ دین کے شعائر پر عمل کرنا آسان ہے، لیکن دین کو کلچر بنانا، شریعت کے احکامات کو زندگی میں لانا، یہ مشکل ہے۔ آج حج سے کون انکار کرتا ہے؟ کم ہی ایسے ایتھیسٹ ہیں مسلمانوں میں۔ آج قربانی سے بھی انکار کرنے والے کم ہی ہیں، زیادہ تر تو مانتے ہیں، تو شاعر اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن جب اپنی ذات کی قربانی دینے کی باری آتی ہے، جہاں اجتماعی طور پر سنتوں کو نافذ کرنے کی بات آتی ہے، وہاں کمزوری دکھا دیتے ہیں۔ اب جو کفر کرتا ہے، اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے، کہو الحمدللہ۔ مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں، اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر زوات بن جائے، جیسے سات سمندر مزید روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، اور اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں ہے، یہ آپ اور میں جانتے ہیں۔ آج اس چیز کو میں اچھی طرح آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے علم کے اوپر، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کے بارے میں کئی باتیں لائبریریز کی لائبریریز لکھی جا سکتی ہیں۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آج سائنس نے بتایا ہے کہ انسانی جینز کے اوپر اتنی انفارمیشن ہے کہ اگر اس کو لکھنا شروع کیا جائے تو ایک لائبریری بن سکتی ہے، کم سے کم 5000 کتابوں کی، کم سے کم 5000 کتابوں کی۔ یہ اللہ کا علم کی ایک معمولی سی جھلک ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے، اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں۔ اور کیا تم نہیں جانتے ہو جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و بہتر ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہے، تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے، مخلصین لہ الدین۔ یہاں دین سے مراد کیا ہے؟ اطاعت۔ پھر اللہ کے لیے اطاعت کو فوکس کر لیتے ہیں، خالص کر لیتے ہیں۔ پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے، تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا، مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے۔ لوگو، یا ایوہ الناس اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب کے غضب سے ڈرو، یعنی اللہ کی فکر کرو۔ ذرا غور کرو تمہارے اوپر کون ہے، غور کرو تمہارے آگے پیچھے کون ہے، غور کرو کس کی کائنات میں چل پھر رہے ہو، کس کی ٹیریٹری میں گھوم رہے ہو، کس کا حکم چلتا ہے یہاں پہ۔ وخشو، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا یجزی والد عن والدہ، جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے۔ دھوکے باز یعنی شیطان کا دھوکہ، کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے اور پھر اللہ کی رحمت کا امیدوار بنانے کا دھوکہ دیتا ہے، گناہوں میں انوالو رکھتا ہے اور جنت کے خواب دکھاتا ہے۔ یہ دھوکے دینے والا، اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وینزل الغیث، اللہ ہی بارش برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے۔
آج سائنس کے لوگوں نے فالو کرنے والوں نے کہا کہ آج تو فیٹوسکوپ جو ہے وہ کنسیپشن کے چوتھے پانچویں دن سیکس ڈیٹیکشن کر لیتی ہے, تو یہ آیت کیسے بتا دی؟ تو اورینٹلسٹ نے اس کے اوپر بڑا شور مچایا, جبکہ یہاں کیا بات ہے کہ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے, یعنی یہ بچہ جو پرورش پا رہا ہے اس ووم میں, یہ بڑا ہو کے نیک بنے گا یا گناہ گار بنے گا؟ کون سی سائنس یہ بات بتا سکتی ہے؟ کون سا آلہ یہ بات ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے؟ کون سا فیٹوسکوپ اس کا امیج کھینچ کے آپ کو اور مجھے دکھا سکتا ہے؟ اس کی یہاں بات ہے. کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے, اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے. اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. سورۃ السجدہ مکی سورت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صورتوں میں سے ایک صورت ہے. جمعے کے دن فجر کی نماز میں ایک رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور دوسری میں سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے, جو آگے آئے گی, جس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں, 29ویں پارے میں آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم. اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں, بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. اور کیوں آیا ہے یہ؟ کتاب کا مقصد بتا دیا. لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلکم لعلهم یهتدون, تاکہ تم متنبہ کرو ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا, شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں. کتاب کا ایک ہی مقصد ہے. آپ کے اور میرے سامنے بھی کتاب کھلے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کیٹیگری میں داخل کر دیا, کہ اللہ نے کوئی کتاب پڑھ کر سنانے والا سامنے بٹھا دیا, یا اللہ نے ذریعہ بنا دیا کسی کو, یا اللہ نے اس کتاب کو میرے اور آپ کے سامنے کھول دیا. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا, اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا, اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی اور مددگار ہے, نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا. پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ خود کو بچانے کے لیے ایکٹیو نہیں ہوگے؟ اس پوٹینشیل ڈینجر سے بچنے کے لیے کوئی قدم نہیں آگے بڑھاؤ گے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے, اور اس کی تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے. وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا, زبردست اور رحیم. جو چیز بھی اس نے بنائی ہے خوب بنائی ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ. تو آپ کو اور مجھے فائنل ٹچز کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا رنگ ایسا, میرے بال ایسے, میری آنکھیں ایسی, میرے ہاتھ ایسے, میرے ناخن ایسے. ہم تو اپنے ناخنوں کے اوپر ہی پاگل ہوئے جاتے ہیں. اس شیپ کے ناخن نہیں ہیں اور اس شیپ کے کیوں ہیں؟ اس کلر کے بال کیوں ہیں؟ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیوں ہیں؟ اس طرح کی ناک کیوں ہے؟ اللہ پر الزام لگاتے ہو اور ڈر نہیں لگتا؟ الذی احسن کل شیء خلق. جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی. اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی, پھر اس کی نسل ایک ایسے سخت سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے, پھر اس کو نکسک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی, اور تم کو کان دیے, آنکھیں دیں اور دل دیے. لیکن اللہ کا گلہ کیا ہے؟ قلیلم ما تشکرون. تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو, کم ہی لوگ ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں لگاتے ہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. ان سے کہو, موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے. کون سا فرشتہ؟ ہر میں سے ہر ایک کے اوپر ایک موت کا فرشتہ مقرر ہے, اور وہ دن میں 5 مرتبہ ہمیں آ کر دیکھتا ہے, روایات میں آتا ہے. اور جب اللہ نے جب تک اس کو حکم نہیں دیا وہ کہتا ہے ابھی اس کا وقت نہیں آیا اور چلا جاتا ہے. 5 مرتبہ ہم اس سے ملاقات کرتے ہیں, نظر نہیں آتا تو کیا ہو گیا؟ ڈر نہیں لگتا کہ کون سا ان 5 اوقات میں سے ایک وقت میری موت کا ہو جائے؟ تو ہم میں سے کس نے تیاری کی ہے؟ اگر مثال کے طور پر آپ کو کہا جائے کہ آج چاند نظر آ گیا, کل عید ہے, تو ہم تو کہیں ہماری عید کی تیاری نہیں ہے. تو جب موت کا وقت متعین ہی نہیں ہے, اور عید کے بارے میں تو کنفرم ہے کہ وہ اتنے دنوں کے بعد آئے گی, موت کا تو معلوم ہی نہیں ہے, تو موت کی تیاری کس نے کی ہے؟ اس کے لیے کانشیس ہو جاؤ. تم کو پورے کا پورا وہ جو فرشتہ ہے موت کا, تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا, اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے لائے جاؤ گے. کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے, اے ہمارے رب, ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا, اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں, ہمیں اب یقین آ گیا ہے. اب غیب کا پردہ اٹھ گیا,
اب فرشتے اور جہنم دیکھ لی، محشر اور حشر دیکھ لیا، اب کیا فائدہ یقین کرنے کا؟ جواب میں ارشاد ہوگا، اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا، بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا، چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجعی، ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سن کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ انما یؤمنو بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، یعنی اپنی عبادت کے خول میں معاشرے سے نہیں کٹ جاتے بلکہ وہی دین اپناتے ہیں جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، معاشرے میں بھی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، لوگوں پر بھی اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں بھی سنتوں کو زندہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ ٹریڈ ہو، چاہے وہ فائنانس ہو، چاہے وہ موت کا وقت ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کے معاملات ہوں، چاہے وہ تحفے کا لینا دینا ہو، ہر معاملے میں عبادت کو سامنے رکھ کے وہ لوگوں کی اصلاح کا بھی کام کرتے ہیں، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اور اپنے رب کو خوف اور تما کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کی کوالٹیز رکھ دیں کہ جو اللہ کی شریعت کی طرف پلٹے گا اللہ اس میں یہ کوالٹیز ڈال دے گا، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اپنی پہلو جو ہیں اپنی پیٹھوں کو الگ رکھتے ہیں اپنے بستروں سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو رات میں اپنے بستر کو، نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں کھڑا ہو جائے، اللہ ایسے بندے کو، اس ایسے بندے کی پکار کو جب سنتا ہے تو فرشتوں کی محفل میں ایسے بندے کا بھی تو ذکر کرتا ہے۔ ایک ذکر کی محفل یہ ہے جس میں میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں، ایک ذکر کی محفل وہ بھی ہوتی ہے جب آپ اللہ کا کلام پڑھ رہی ہوتی ہیں، جب آپ اللہ کا کلام سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، جب آپ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، اللہ اس وقت بھی اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ کا فرما بردار ہو وہ اللہ کے رزق کو اللہ ہی کی راہ میں استعمال کرتا ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرت اعین، پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے اس کی کسی نفس کو خبر نہیں ہے، یعنی اللہ نے انسینٹیو دے دیا کہ اللہ نے ایسی جنت بنائی ہے جو کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث کا مفہوم ہے، جو کسی کان نے نہیں سنی، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی اور جو کسی ذہن نے کبھی تصور نہیں کی، ایسی جنت اللہ نے چھپا کر رکھی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ بھلا کہیں یہ ہوا یا ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو اور وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تمہارا لائف سٹائل، تمہارا حلیہ، تمہاری صحبتیں، تمہاری کمپنیز، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری روٹین، اگر دو بندے بالکل مختلف ہیں، ایک رب کا فرما بردار ہے، ایک شیطان کا فالوور ہے، تو ان دونوں کا انجام بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا، چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یعنی یاد رکھو کہ تمنا کی بیسس میں تمہیں جنت نہیں ملے گی، کوشش کی بیسس پر ملے گی۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنے باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ میں اور آپ بھی اپنی زندگی میں جہاں کر دیکھیں کہ اپنے رب کی نافرمانی میں کہاں کہاں کر رہی ہوں اور کتنی کر رہی ہوں۔ یاد رکھیں، آج میں بدلوں گی تو میرا خاندان کل کو بدلے گا، میرا خاندان بدلے گا تو معاشرہ بدلے گا، اور معاشرہ بدلے گا تو قوم بدلے گی۔ اور اللہ نے صاف صاف کہہ دیا ہے قرآن میں کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو۔ تو اپنے ذات سے یہ معاملہ شروع کریں، انشاءاللہ یہ ریپل افیکٹ آپ کو امت تک زیادہ ہوا محسوس ہوگا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور وہ پھر وہ ان سے منہ پھیر لے؟ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے رہے ہیں، یا لے لیں گے. اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں, لہذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے. اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا, اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسا پیشوا پیدا کیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسے لیڈر پیدا کر دیے جو ان کے اندر عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے تھے. یقیناً تیرا رب بھی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے. اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں, کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں, پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا, پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ, اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو, یہ بھی منتظر ہیں. وہ بڑا بدقسمت ہے جو دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت تباہ کر لے. وہ بڑا بدقسمت ہے جو کل کے استغفار کی امید پر آج گناہ کرے. بہتر ہے کہ آج ہی گناہ کو چھوڑ دیں, کیا معلوم کل آتی ہے یا نہیں آتی. سورۃ الاحزاب, احزاب حزب کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ٹروپس, یا آپ اور کہہ لیں آسان میں تو گروپس. سورۃ احزاب مدنی سورت ہے اور اس کے اندر آپ کو معاشرتی اصلاحات ملیں گی. غزوہ احزاب پر اس پر تبصرہ آئے گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر, ازواج پر, اور اسلام کے غزوات پر, یعنی رسول اللہ کی وائفز پر اور اسلام کی وارز پر جو کفار نے انگلیاں تنی ہیں, اس کے اوپر بھی یہاں پر کافی ایسے احکامات آئیں گے جو آپ کے اور میرے ذہن کو کلیئر کر سکتے ہیں, ان کا ڈیفنس میں اور آپ کر سکتے ہیں. پھر اس میں آپ کی ازواج کا ذکر ہے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کا ذکر ہے. اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو واضح کیا گیا ہے, اور کیونکہ اس میں احکامات ایسے ہیں تو آپ دیکھیں جیسے سورہ نور کا آغاز مختلف تھا, سورت احزاب کا آغاز بھی مختلف آپ کو نظر آئے گا. نارمل انداز نہیں ہے جیسے اب تک کی ہم صورتوں کے دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی تک اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ خطاب کر کے کوئی سورت شروع نہیں ہوئی. اتق اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کیجئے. ولا تطع الکافرین, کافروں کی اطاعت مت کیجئے. والمنافقین, اور نہ منافقین کی. ان اللہ کان علیما حکیما, یقیناً اللہ ہی علم والا اور حکمت والا ہے. اگر یہی آیت آپ اور میں اپنے اوپر اپلائی کریں تو اللہ کے رسول کے ذریعے مجھے اور آپ کو بھی خطاب کیا گیا ہے کہ آپ اور میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کریں, اور آپ اور میں کافروں اور منافق کی اطاعت نہ کریں. یہ آپ کے اور میرے لیے بھی سبق اس میں نکل آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویٰ کی دعوت دی گئی ہے اس لیے کہ آگے جو معاشرتی اصلاحات کے احکامات آئیں گے اس سے پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صبر کرنا پڑے گا. اللہ آپ کی پریشانی کو جانتا ہے, آپ کو ڈھارس دے دی گئی. پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے. اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. اللہ پر توکل کرو, اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی, اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے, نہ اس نے تم لوگوں کو ان کی بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنایا ہے. آپ دیکھیں یہاں عربی میں الفاظ ہے ما جعل اللہ لرجل, اللہ نے کسی شخص کے قلب میں دو دل نہیں رکھے. رجل عربی زبان میں, حالانکہ آپ دیکھیں کس کے لیے آتا ہے, مرد کے لیے آتا ہے. اگر آپ اس کا کلوزسٹ آیت کے ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ اللہ نے کسی مرد کے اندر دو دل نہیں رکھے. اور آپ دیکھیں اللہ نے یہاں عورتوں کو ایگزیمٹ کیا ہے رجل کا لفظ لا کے, اللہ نے انسان نہیں استعمال کیا یہاں پہ, اس لیے استعمال نہیں کیا کہ عورتیں یہاں سے ایگزیمٹیڈ ہیں. مفسرین اس کی بڑی اچھی توجہ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ایک وقت آتا ہے کہ عورت میں دو دل دھڑک رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو ایک اس کا اپنا دل دھڑک رہا ہوتا ہے اور ایک اس کی اولاد کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے. تو اللہ کے کلام کے پرسیشن دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اناس کا لفظ نہیں استعمال کیا, انسان کا لفظ نہیں استعمال کیا, بلکہ اللہ نے یہاں پر رجل کا لفظ استعمال کیا. پھر آگے زہار کی بات آئی کہ ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں نہ بن, اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا. عرب کے اندر یہ زہار کا قانون تھا جس کی ڈیٹیل آپ کو آگے پارا 28 میں بھی ملے گی. وہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ تیری پیٹھ میری ماں کی جیسی ہے, اور پھر اس سے ازدواجی تعلق نہیں مینٹین رکھتے تھے. وہ ان کے نکاح میں بھی رہتی تھی لیکن وہ اس سے اپنا تعلق بھی, جسمانی تعلق بھی ڈسکنیکٹڈ رکھتے تھے. تو یہ معاشرتی برائی تھی عرب کے اندر جس کو واضح کیا گیا. اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے, جہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ کسی کا اڈاپٹیڈ بچہ, اس کے ہاں ایک اڈاپٹیڈ لڑکا تو ہو سکتا ہے وہ اس کا بیٹا نہیں بن سکتا. مثال کے طور پر آپ دیکھتی ہیں ایک فیملی کو جنہوں نے ایک لڑکا اڈاپٹ کیا, پھر اس لڑکے کو پڑھایا لکھایا, پھر اس کی تعلیم و تربیت مکمل کرنے کے بعد اس کا نکاح کر دیا. اب اس لڑکے کے گھر میں اولاد ہوتی ہے. اب اس لڑکے کا جو بیٹا ہے, جو اڈاپٹیڈ لڑکا ہے جو اس کے گھر بیٹا ہوا, یہ پہلے والے باپ کا پوتا نہیں ہوگا, یہ پوتا نہیں ہو سکتا ٹیکنیکلی اس کا. یہ اسلام کا مزاج ہے, اڈاپشن اسلام میں نہیں ہے اس طرح سے. اس لیے کہ اڈاپشن کو جو دور رکھا گیا اس کی بڑی بہت سی ریزنز ہیں. ایک تو وہ میڈیکل ریزنز کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ہر بیماری کی اپنی انہیریٹری ڈیزیز ہوتی ہیں, ہر فیملی کا اپنی ایک جین سسٹم ہوتا ہے. ایک تو اس سے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اڈاپشن سے, دوسرا پردے کے احکامات اس سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اڈاپشن سے, اور تیسرا وہ کہتے ہیں کہ نسب کے بھی حساب کتاب میں اس سے ڈسٹربنس آتی ہے. تو یہ تین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اسلام میں اڈاپشن نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ حضرت زید جن کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا, یہ آپ کے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہیں. یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو, مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے, وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ادعوہم لآبائہم, منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو. اگر کسی کا بچہ اڈاپٹ کیا جائے گا تو اس کے اوریجنل والد کا نام ہی اس کے ساتھ اٹیچڈ رکھا جائے گا. یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے, اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں. آج بھی جو مفسرین بتاتے ہیں, جو بتایا گیا رسول اللہ کی روایات سے ایکسٹریکٹ کر کے, کہ پانچ گھوٹ کے اوپر رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. تو اگر آپ نے کسی بچے کو اڈاپٹ کرنا ہے تو مفسرین کہتے ہیں کہ بالکل نیو بورن بچہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے اوپر کیونکہ وہ آپ کی فاسٹر ماں بن جائے گی نا, پھر عورت نے اس کو دودھ پلا دیا اگر, اور ملک لیکٹیٹنگ میڈیسنز اور انجیکشنز یا شارٹس اب آتے ہیں, اگر بچے نے دودھ پی لیا تو پانچ گھونٹ کے اوپر رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. یہ کرنے کے بعد پھر عورت جو ہے اس کے ساتھ پردے کا بھی ایشو نہیں رہے گا, اس لیے کہ وہ اس کی فاسٹر مدر بن جائے گی, پھر یہ کام کیا جا سکتا ہے. اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں. نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں, لیکن لڑکے کے ساتھ بچے کے ساتھ نام اس کے اوریجنل باپ کا ہی لگے گا, یہ ذہن میں رکھا جائے. لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے کہ جس کا تم دل سے ارادہ کرو اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. بہرحال جمہور علماء کے مطابق اڈاپشن اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں, مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہم پر احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے والدین سے بڑھ کر جانتے ہیں. آپ نے مجھ پر اور آپ پر ایسے احسانات کیے ہیں کہ جس کی شاید میں نے اور آپ نے کبھی قدر ہی نہیں کی. اللہ کے رسول نے پاکیزگی طہارت کے بھی ایسی چیزیں آپ کو اور مجھے بتا دیں, یا ازواج کے ذریعے ان روایات سے آپ تک اور مجھ تک وہ باتیں پہنچ گئیں جو شاید ہم اپنی ماں سے بھی نہ پوچھ پاتے. کچھ چیزیں انسان شرم کے مارے بھی نہیں پوچھ پاتا. نہ صرف اس میں بچپن کی بات ہوتی ہے بلکہ جوانی میں بھی اور بڑے ہو کر بھی بہت سی باتیں آپ کھل کر ماں باپ سے نہیں پوچھ پاتے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انسٹیٹیوشن پورا آپ کی اور میرے لیے موجود ہے کہ جس میں آپ کی اور میرے لیے ہر راہ کی انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں, اور آپ کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. ہم تو اپنے والد کو اتنا نہیں جانتے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں, تو ان کی قدر کرنا سیکھیں. البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو, یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے, تم سے بھی, اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی, سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں. لہذا اپنا دل ٹٹولو, دیکھو کہ یہ سب انبیاء سے عہد لیے گئے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں گواہ بنایا ہے, جیسے رسول اللہ کے لیے کہا گیا کہ اپنی ذات پر ان کو مقدم رکھو اور ان کی ازواج کو بھی. تو آپ اور میں اپنی زندگیوں میں کتنا رسول اللہ کو مقدم رکھتے ہیں, اپنے دل کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ آپ نے اور میں نے گلاب کا پانی برسا کر اور خوشبوؤں میں نہا کر اور نعتوں کی محفل سجا کر یہ سمجھا کہ آپ نے اور میں نے رسول کی اطاعت کا حق ادا کر دیا، تو آپ کو اور مجھے بہت سوچنے کی ضرورت ہے، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب غزوہ احزاب پر تبصرہ آئے گا۔ ایک خطرناک جنگ تھی، اعصابی جنگ تھی، مسلمانوں کے نروس کو بالکل شیٹر کر دیا گیا تھا، مسلمانوں کے نروس کا امتحان لیا گیا تھا، اور اس طرح کا امتحان لے کے ان کو سٹیل نروس بنا دیا گیا۔ بتا دیا گیا کہ مسلمان ہر طرح سے اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، چاہے وار آف نروس ہو، چاہے وار آف ویپنز ہو، ہر طرح سے، کیونکہ یہ ایسی جنگ تھی جس میں ان کے پاس ہتھیار کی بھی شارٹیج تھی، تعداد کی بھی شارٹیج تھی، اور خوراک کی بھی شارٹیج تھی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو لوگ تم اس وقت کر رہے تھے جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے۔ 10,000 کا لشکر کفار کا آ گیا تھا ایک طرف سے، اور دوسری طرف سے یہودیوں کی ٹریزن تھی۔ ٹریزن یعنی پیٹھ میں چھری گھونپنے کا، انہوں نے پورا پورا کام کیا تھا اور وہ تیار بیٹھے تھے اس کام کے لیے۔ جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پترا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، یعنی دل اچھل کر جیسے حلق میں آ جائے، اتنا زیادہ خوف کی کیفیت ہونا، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت اہل ایمان یا ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ جو اللہ سے مخلص ہونے کا دعویٰ کر کے نکلے گا، اس کی زندگی میں بدر بھی آئے گی، احد بھی آئے گی، اور عذاب بھی آئے گی۔ ہمیں آپ کو اور مجھے تیار رہنا ہے۔ یاد رکھیں، ایک ہی انشورنس ہاتھ میں ہونی چاہیے، اور وہ تقویٰ کی انشورنس ہے۔ اگر صرف اور صرف کامیابی کی انشورنس لے کے دین کی طرف قدم بڑھائیں گے تو پھر بہت جلدی واپس پلٹ جائیں گے منافقین کی طرح۔ اللہ تو آزماتا ہے، اور بری طرح ہلا مارے گئے صحابہ۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع باقی نہیں ہے، پلٹ جاؤ۔ یہ منافقین نے کہا تھا، اور مدینے کا پرانا نام یثرب اس وقت ذکر کر کے انہوں نے اپنی لائلٹیز اس چیز کی طرف بتائیں کہ مسلمانوں نے آ کر اس کا نام مدینہ رکھا ہے، اصل میں تو ہم اپنی اسی پرانے لائف سٹائل پر جانا چاہتے ہیں جس لائف سٹائل میں نہ محمد تھے، نہ صحابہ تھے، نہ مہاجرین تھے، بس ہم تھے اور عبداللہ بن ابی کو بس اس کا تاج سردار کا پہنایا جانے والا تھا۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، اس لیے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ اپنی کنوینئنس دیکھتا ہے، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے، اور مشکل ہی سے انہیں اس شریک فتنہ ہونے میں کوئی تامل ہوتا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باس پرس تو ہونی ہی ہے۔ میں نے اور آپ نے بھی اللہ سے لا الہ الا اللہ کا عہد کیا ہے۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے بھی پوچھے گا کہ اس کو اپنی ذات پر کتنا نافذ کیا تھا، اس کا تقاضے کتنے پورے کیے تھے، معاشرے میں نافذ کرنے کی کتنی کوشش کی تھی، یا اپنا عمل بچا کر رکھا تھا۔ عافیت کے لیے اللہ کے کلمے کو تم نے خوب قربان تو نہیں کیا تھا، اللہ پوچھے گا۔ اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو، کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے؟ کون ہے اس کی رحمت کو جو روک سکتا ہو اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے؟ یہاں پر میں اپنے پلے اگر باندھ لیں تو ہم انسانوں سے نہ ڈریں، ہم تقدیر پر راضی رہیں اپنی۔ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ حامی اور مددگار نہیں پا سکتے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ بھی لیتے ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارے ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھترا پھترا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے مرنے والے پر غشی تاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے۔ آپ اور میں بھی صرف باتیں ہی باتیں تو نہیں کرتے، کہیں کینسی کی طرح کہیں میری اور آپ کی زبانیں تو نہیں چلتی؟ ہماری لاکھوں جانے قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور صرف کینسی کی طرح زبانیں چلتی ہوئی تو نہیں ہے کہ جو خوب نعتیں پڑھتی ہیں اور عمل کے ٹائم پر زیرو،
عمل کے ٹائم پر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں یا آنکھیں پتھرا جاتی ہیں؟ کیا خالی پیلی محبت کے دعوے تو نہیں ہیں؟ اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاہم یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ یاد رکھیں، آزمائش جب بھی آتی ہے وہ انسان کے درجات بلند کرتی ہے اگر انسان اس آزمائش پر صبر کے ساتھ گزر جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے گناہ گار بندے، کہاں ہمارا مقام اور کہاں ان کا مقام، ہم تو ان کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو نعوذ باللہ، اللہ نے پھر یہ بات کیوں کہی ہے قرآن میں کہ ہم نے نبی کو، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے؟ سنت کو کھول کر دیکھیں، سنت کی تعلیمات کو کھول کر دیکھیں، آپ کو ہر گوشے میں سنت سے ہدایت ملے گی۔ رسول اللہ کی ازواج سے پتہ چلے گا کہ نیک بیوی کیسے بنا جاتا ہے، سکون دینے والی بیوی کیسے بنا جاتا ہے۔ رسول اللہ کے طریقے سے پتہ چلے گا کہ بیویوں پر روب نہیں ڈالا جاتا۔ رسول اللہ کے طریقے سے پتہ چلے گا کہ شفقت والا باپ کیسے ہوتا ہے۔ آپ کی ذات سے پتہ چلے گا کہ سٹیٹ کا جو ہیڈ ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے، لیڈر کیسا ہوتا ہے، اپنے فالوورز کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ نبی جو ہے وہ تو ایک اپنی جگہ الگ ان کی آئیڈینٹیٹی ہے، انسانی حیثیت میں جو ان کی کوالٹیز تھیں اس کو بھی دیکھو۔ نبی سے سیکھو کہ سسرال والوں کے مزاج کیسے اٹھائے جاتے ہیں، نبی سے سیکھو کہ بیوی کی دوستوں کا کیسے خیال رکھا جاتا ہے، اسی نبی سے سیکھو کہ کس طرح لوگوں کو درگزر کیا جاتا ہے، اسی نبی سے سیکھو کہ جب تمہارے راستے میں کوئی کچرا پھینکے تو تمہیں آگے سے اس کی خیریت معلوم کرنی ہے۔ کہاں اتنا بڑا ظرف ہے آپ کا اور میرا، کیسے سیکھیں گے؟ ہم ایک جملہ کہہ کر فارغ ہو جاتے ہیں کہ کہاں ان کی ذات اور کہاں ہم، ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ آپ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے اپنی بیویوں کو ترغیب دی علم حاصل کرنے کی، کس طرح سے انہوں نے سفر کے اندر اپنی ایک ایک بیوی کو وہ لے کر جایا کرتے تھے۔ ایسے نہیں کہ گھر میں رہو تم، میں تو جا رہا ہوں کام کرنے میں، تمہارا مقام تو بس گھر ہے۔ آپ کی اور میرے لیے تو ہر چیز میں سبق ہے، لیکن اس کو سبق ملے گا جو سبق پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ ذاتی سنتوں سے لے کے اجتماعی سنتوں تک اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی احادیث کی، ان کے اقوال کی، ان کی سنتوں کی حفاظت کی ہے۔ زندگی کے ہر گوشے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور میرے لیے قابل اطاعت اور قابل اتباع ہیں۔ اگر آپ میں اور مجھ میں ایمان کی کمی ہے تو میرا اور آپ کا برتن چھوٹا ہے، اس برتن کو دل کے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس ظرف کو اعلیٰ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر دل کے اندر رسول اللہ کا جس طرح احترام آ سکتا ہے، اسی طرح رسول اللہ کی بتائی ہوئی احادیث، ان کے اقوال اور ان کی سنتیں بھی آ سکتی ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ اور میں ان کو رول ماڈل تو سمجھیں۔ جب رول ماڈل سمجھنے کے کرائیٹیریا سے ہی ان کو ہٹا کے اور اوپر ایلیویٹ کر کے رکھ دیں گے تو پھر کیسے ان کی سنتوں کو آپ اور میں زندہ کریں گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کہہ کر ایک طرف فارغ نہ ہو جائیں کہ وہ نبی تھے، ہم کیسے ان کو فالو کر سکتے ہیں؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں تو ہم نے اللہ پر جھوٹ گڑا، ہم بہتات ہو جائیں کہ ہم کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ رسول اللہ کس کے لیے نمونہ ہے، یہ کنڈیشنل بات ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو۔ وہی اپنے آپ کو رسول اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار کرے گا، وہی رسول اللہ کو رول ماڈل بنائے گا جس کا اللہ پر اور یوم آخر پر کامل یقین ہوگا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ یہی فرق ہوتا ہے منافق اور مومن میں۔ منافق آزمائش میں کہتا ہے وعدہ تو جنت کا کیا تھا، یہ آزمائش کہاں سے آ گئی؟ اور مومن پر آزمائش آتی ہے تو وہ جان جاتا ہے کہ جنت کی قیمت میں ادا کر رہا ہوں۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا، ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے، انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی دعا قبول کر لے۔ اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی چلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، فرسٹریٹڈ ہو کر چلے گئے۔ مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا، اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گھڑیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو، دوسرے کو قید کر رہے ہو۔ اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنی قریظہ کی طرف اشارہ ہے۔ بنی قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جنہوں نے ٹریزنگ کی تھی، ان کا ذکر کیا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہیے، اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں۔ اب رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی طرف دوڑ کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو آپشن دیا گیا تھا کہ دنیا اور دنیا کی زینت میں سے تمہیں جو چیز چوائس کرنی ہے وہ تم چوائس کر لو، تمہیں اللہ کے رسول کی صحبت چاہیے یا دنیا کی زینت چاہیے۔ ہوا یہ تھا کہ بنی قریظہ کو جب فتح کیا تھا تو مسلمانوں کے پاس کافی مال غنیمت آیا تھا، اور ان دنوں میں ازواج کی زندگی اور صحابہ بعض صحابہ کی زندگی بڑی تنگ گزرتی تھی۔ خاص طور پر ازواج کی زندگی اتنی تنگ تھی کہ بعض مرتبہ دو دو مہینے کے فاقے ہوتے تھے، اتنا فقر تھا اس دور میں۔ تو انہوں نے آپس میں مل کر ازواج نے فیصلہ کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے جو ڈیلی ویجز ہیں یا جو ہمارے منتھلی الاؤنسز ہیں ان کو تھوڑا بڑھا دیا جائے، ہمارے منتھلی الاؤنسز بڑھا دیں۔ اب جب بیوی کہتی ہے کہ ہمارے گھر کا خرچہ بڑھا دیں تو بیوی کہاں خرچ کرتی ہے؟ شوہر پر ہی خرچ کرتی ہے نا، تاکہ ہم اچھا بنا کر آپ کو کھلا سکیں، ہم خوش ہوں، آپ بھی خوش ہوں اور ہم اچھی طرح کھا پی سکیں۔ تو انہوں نے اس لیے یہ بات کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ بات آ گئی کہ اس کے لیے روک دیا گیا، اور آپ سے کہا گیا ازواج سے کہ آپ چاہیں تو اللہ کے رسول کا ساتھ ایز اٹ از عظیمت کے راستے پر اڈاپٹ کر لیں، یا چاہیں تو دنیا کی زینت لے لیں۔ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے یہ آپشن ان کو کھلا چھوڑ دیا۔ اسی کے اوپر اعتراض کرنے والوں کی بڑی زبانیں دراز ہوتی ہیں، اس وقت وقت نہیں ہے کہ میں اس کا ذکر کروں۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کے طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ نبی کی بیویوں، تم میں سے جو صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ یہ ہے رول ماڈل آپ کے اور میرے لیے۔ اللہ اپنے پیارے رسول کی پیاری بیویوں سے کہہ رہا ہے کہ تم میں سے جو صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ آپ کا اور میرا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، آپ کا اور میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو پاک کیا ہے، اس لیے اللہ نے ان کے درجات بھی بڑے بلند کیے، ان کے لیے مشکلات بھی زیادہ رکھی۔ اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ پارہ نمبر 22، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ سیدھی بات کیا کرو۔ یعنی یہ بات بتا دی گئی کہ بے تکلف ہو کر نامحرم سے بات نہ کی جائے، نارمل انداز میں نامحرم مرد سے بات کی جائے۔ اپنا ایک بہتر ڈسٹنگوشنگ ایٹیٹیوڈ اپناؤ، اس کے اندر سختی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بہت لگے بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں، اور اس کے اندر بہت زیادہ لچک بھی نہیں ہونی چاہیے کہ سامنے والا سمجھے کہ شاید اس کو کوئی ہڈن وائبز دی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ کی ازواج کے ذریعے یہ آپ کو اور مجھے بھی سبق دیا گیا ہے کہ جب کسی نامحرم سے بات کریں تو بہت سیدھے الفاظ میں، سیدھی زبان میں بات کریں، کوئی ہڈن وائبز اس کے اندر نہ دی جا رہی ہوں۔ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ پہلا حکم تو یہ دیا گیا ازواج کو اور ان کے ذریعے ہمیں کہ آپ اور میں ایک نارمل لہجے میں، سیدھے صاف لہجے میں نامحرم سے بات کریں۔ دوسرا، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، یعنی باوقار طریقے سے اپنے گھروں میں رہو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ازواج اپنے گھروں میں تو رہتی تھیں لیکن اپنے رشتے داروں سے ملنے بھی جایا کرتی تھیں۔ آپ کی ایک زوجہ تھی، وہ کاروبار بھی کیا کرتی تھیں، حضرت عائشہ کے پاس بھی خواتین آتی تھیں طب کا علم حاصل کرنے، اور حضرت عائشہ بھی جایا کرتی تھیں کسی کو طب کی دوا وغیرہ دینے کے لیے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ بالکل نہیں نکلتی تھیں، لیکن جب نکلتی تھیں تو پراپر پروٹوکول سے نکلتی تھیں، بے مقصد نہیں نکلتی تھیں جیسے میں اور آپ بے مقصد شاپنگ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ پھر مفسرین ہمارے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ عورتیں بھی، جب عورتوں کی اصل جگہ ان کا گھر ہے، خوش قسمت ہیں وہ عورتیں جن کو نوکری کرنے کے لیے گھروں سے نہیں نکلنا پڑتا، یہ کوئی کریڈٹ نہیں ہے،
اللہ نے نئی ذمہ داری ڈالی عورت کے اوپر. لیکن اگر کوئی یہ کام شوقیہ کرنا چاہتی ہے یا کوئی اگر مجبوری میں یہ کام کرنا چاہتی ہے تو علماء کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پر نوکری کی جائے جہاں پر اللہ کی حدود نہ ٹوٹتی ہوں. اللہ کی حدود کا خیال رکھنا چاہیے, ورنہ عورت کا گھر پر رہنا سائیکولوجیکلی بڑا ہیلنگ کا باعث بنتا ہے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی, اور سکون کا باعث بنتا ہے. اور سابق دوہر جاہلیت کسی سجدہ نہ دکھاتی پھرو, یعنی زینت کا اظہار کر کے زینت کو نمایاں کر کے باہر نہ نکلو بلکہ اپنی زینت کو چھپا کے نکلو. ہم نے سورہ نور میں پڑھ لیا تھا کہ کس کے سامنے زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے, جو رشتے وہاں ڈیفائنڈ تھے ان کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو اور مجھے اپنے گھر سے جب نکلنا ہے تو زینت کا اظہار کرتے ہوئے نہیں نکلنا, اور ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو خوب تیار ہو کے نکلتے ہیں اور اس کے بعد خوب لوگوں کو نظارہ کراتے ہوئے بھی یہاں سے وہاں چل رہے ہوتے ہیں. اللہ ہم سے پوچھے گا, اے مسلمان بندی, اس کلمے کا تقاضا یہ بھی تھا کہ جب تو نے کہا تھا لا الہ الا اللہ, کوئی معبود ہے ہی نہیں اللہ کے سوا, اسی اللہ نے تو تجھے یہ حکم دیا تھا, اور تو نے اللہ کے خلاف اپنے نفس کو معبود بنا لیا اور اپنی سجدہ دکھاتی ہوئی پھرتی ہو. نماز قائم کرو, زکات دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں, یہ احکامات ازواج کے ذریعے آپ کو اور مجھے بھی دے دیے. روایات میں یہ آتا ہے, مفسرین بتاتے ہیں کہ ازواج کے لیے ایک ایڈیشنل حکم تھا کہ نامحرم سے بات کرتے ہوئے ازواج کو درمیان میں ایک پردہ رکھنا ہوتا تھا. یعنی آپ اور میں تو اپنا نقاب لگا کے نامحرم سے آرام سے بات کر سکتے ہیں, کسی بھی طرح کی ڈیلنگ کی جا سکتی ہے, لیکن ازواج کے لیے ایک ایڈیشنل حکم تھا کہ ان کے درمیان میں ان کے نقاب اور ان کے حجاب کے باوجود ایک پردہ درمیان میں حائل ہوتا تھا. یہ خاص طور پر ازواج کے لیے حکم تھا, ورنہ ازواج جو ہیں اپنے میکے والوں کی ذمہ داریاں پوری کرنے بھی گھر سے نکلتی تھیں اور کاروبار کے لیے بھی گھر سے نکلا کرتی تھیں. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں, بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے. علم کی محفل کو یہاں پر پروموٹ کر دیا گیا, عورت کے لیے علم حاصل کرنے کی اہمیت کو بتا دیا گیا کہ تمہارے تو گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, لہذا علم سے فائدہ اٹھاؤ. اور مفسرین کہتے ہیں عام عورتوں کے لیے, تمام مسلمان عورتوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ مسلمان عورت کو بھی اپنے ساتھ یہ دو کوالٹی ضرور رکھنی چاہیے, حیا پلس علم. جب علم ہوگا تو عورت کو سجا دے گا یہ علم, اور یہ عورت کا سجنا علم کے ساتھ, دین کے علم کے ساتھ بازاروں میں نہیں ہوگا, شاپنگ مالز میں نہیں ہوگا, شادیوں میں نہیں ہوگا, بلکہ یہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہوگا. اور جب ماؤں کی گودیں بنجر ہو جاتی ہیں تو قومیں بھی اس ملک سے, اس جگہ سے, اس امت سے بنجر ہی نکلتی ہیں. عورت کے اوپر ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے, اور دین کا علم حاصل کرنا ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے. بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں, مومن ہیں, مطیع فرمان ہیں, راست باز ہیں, صابر ہیں, اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں, صدقہ دینے والے ہیں, روزہ رکھنے والے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں, اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز گنوا دی. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں اللہ مجھے معاف کرے قیامت کے دن, میری خطاؤں سے درگزر فرمائے, مجھے جنت میں داخل فرمائے, تو یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لیں. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے رہے, اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, مثال کے طور پر یہ آیات ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ حضرت زید کے لیے آئی تھی, کہ حضرت زید کو جو منہ بولا بیٹا کہا گیا تھا اس کے لیے کہہ دیا گیا کہ جب اللہ نے ایک حکم بنا دیا تب تمہیں اس حکم کی پیروی کرنی ہے, چاہے تمہارے دل کو اچھا لگے یا نہ لگے. اے نبی, یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا, یعنی حضرت زید, کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا, تم لوگوں سے ڈر رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش اللہ تعالیٰ کرنا چاہ رہے تھے اس مقام پر. اس لیے سورت کے آغاز میں کہا گیا کہ آپ تقوی اختیار کیجئے. معاشرتی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی اپنی کزن حضرت زینب سے نکاح کیا تھا تاکہ یہ معاشرتی تقسیم ختم ہو جائے, لیکن بہرحال کسی وجہ سے یہ معاملہ چل نہ سکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود حضرت زینب سے پھر نکاح کرنا پڑا. اور حضرت زینب کہا کرتی تھیں بعد میں ازواج سے کہ میرا نکاح جو ہے وہ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے کروایا.
حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اسے متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے. اللہ نے کہا نا ہم نے اس کا تم سے نکاح کر دیا اس بات پر کہا کرتی تھیں جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں, اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا. نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو, یعنی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں, اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں, اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے, اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. جو اللہ کے دین پر عمل کریں وہ صرف بیئر منیمم پر نہ رہیں بلکہ آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں. لوگوں, محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے, اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. کیوں اتنا زیادہ سکینڈلائز ہو رہے ہو؟ یہ بات جان لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. اور یہاں یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ آپ خاتم النبیین ہیں, یعنی آپ کے اوپر سیل آف پروفٹ ہوڈ ہو گیا ہے, اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ختم نبوت کے بارے میں جو احادیث کا مفہوم آتا ہے ابو داؤد میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جو جھوٹا نبی ہونے کی دعویٰ کریں گے, جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو صبح اور شام, اس کی تسبیح کرتے رہو, وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. علماء کہتے ہیں, جو خاتم النبیین کی بات آئی نا سیل آف پروفٹ ہوڈ کی, یہاں اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی عالم مثال کے طور پر اس کو پتا چلے کہ فلاں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے, اور وہ عالم کسی سے یہ بھی پوچھے کہ کیا تم نے دعویٰ کیا ہے نبی ہونے کا, یہ پوچھنا بھی کفر ہے. کسی سے یہ بھی نہیں پوچھنا چاہیے کہ کیا تم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے, اس کے لیے بھی سختی سے علماء منع فرماتے ہیں. وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے, جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا, ان کے لیے اللہ نے بڑا با عزت اجر فراہم کر رکھا ہے. یعنی اللہ کا ذکر کی بات کی گئی, جو اللہ کا ذکر صبح شام کرتے ہیں, اللہ کا ذکر صبح اور شام جب بھی کیا جاتا ہے یہ اوپر چڑھتا ہے, اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ اللہ اس کوالٹی کی بنیاد پر اوپر چڑھاتا ہے. جس ذکر میں جتنا دل مطمئن ہوگا, جس ذکر میں دل جتنا جاگ رہا ہوگا, جس ذکر میں دل کتنا جتنا شعور کے ساتھ پڑھا جائے گا, اتنا زیادہ وہ ذکر اللہ کی طرف اوپر اٹھے گا. اب نبی کا مقام بتا دیا گیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر, بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر, اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر, اور روشن چراغ. میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو پہچان لیں کہ ہم آپ کی تعریف بھی کریں, ہم آپ کی تعظیم بھی کریں, اور آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا, یعنی ڈرانے والا بنا کر اور بشارت دینے والا بنا کر, ہم آپ کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو ضرور سجائیں, صرف آپ کی شفاعت کے منتظر خالی پیلی نہ رہیں. بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے, اور ہرگز نہ دبو کفار اور منافقین سے, کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی, اور بھروسہ کر لو اللہ پر, اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے. اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو, جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورا ہونے کا تم مطالبہ کر سکو, لہٰذا انہیں کچھ مال دے دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. یا ایوہ النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں. اب آپ کے نکاحوں کا ذکر آئے گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 شادیوں سے 4 نکاحوں سے بڑھ کر جو کنسیشن دیا گیا تھا اس کا ذکر ہے. اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں, اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور مامو زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے, اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبا کیا ہو, اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے, یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے, دوسرے مومنین کے لیے نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنین پر ان کی بیویوں اور ان کی لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں, تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنا کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے, اللہ غفور اور رحیم ہے. تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو, جس کو چاہو اپنے ساتھ رکھو, جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو. اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی. جو کچھ بھی ان کو دو گے اس پر وہ راضی رہیں گی. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے, اللہ علیم اور حلیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کا ذکر ہے. عام مسلمان مرد کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ ایک وقت میں چار نکاح کر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کو ایگزیمپٹڈ رکھا گیا. حضرت عائشہ اور حضرت افسہ ابو بکر کی بیٹیاں تھیں، ام سلمہ خالد بن ولید کے خاندان کی تھیں، ام حبیبہ ابو سفیان کے خاندان کی تھیں، صفیہ اور جویریہ یہودی خاندانوں کی تھیں. اور یہ اس لیے ہوا کہ آپ دیکھیں، آپ کی یہ زیادہ تر نکاح جو ہوئے سارے، یہ 55 سال سے لے کے 60 سال کی عمر کے درمیان میں ہوئے. نعوذ باللہ جو رسول اللہ کی شادیوں کے اوپر اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں، عمر کے اس حصے میں انسان کے جذبات اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنے عمر کے 25 سال کے حصے سے لے کے 40 سال تک کے حصے میں ہوتے. اور رسول اللہ نے یہ دور اپنی ایک زوجہ کے ساتھ گزارا، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ. تو یہ بات نہیں تھی، آپ نے جو میرجز کی وہ میرج آف کنوینئنس تھی، تاکہ معاشرے میں اسلام میں بھلائیاں پھیلیں، تاکہ معاشرے کے اندر اپلفٹ ہو، تاکہ قبائل ایک دوسرے سے مل جائیں، تاکہ قبائل کے اندر ریکنسائلیشن ہو جائے. آپ کے نکاح با مقصد تھے، آپ نے اپنی کسی لسٹ کے لیے نعوذ باللہ نکاح نہیں کیے تھے. تو مسلمانوں کو رسول اللہ کے نکاحوں کو ڈیفنس کرنے والا بننا چاہیے، نہ کہ آپ اور میں خود اپنے لیے اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد، تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو. البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے جایا کرو، یہ کھانے کا وقت نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو. ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ اور باتیں کرنے میں نہ لگے رہو. یعنی اسی میں آتا ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آ کر آپ کے ساتھ وقت گزارنا پسند کیا کرتے تھے، نیت ان کی درست ہوتی تھی، رسول اللہ کے ساتھ ان کی کمپنی میں بیٹھنا چاہتے تھے، لیکن وہ وقت آپ کی تنہائی کا وقت ہوتا تھا، اس لیے منع کر دیا گیا مسلمانوں کو کہ جلد از جلد چلے جاؤ. اس کے بارے میں میری ٹیچر ایک بڑی اچھی بات کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب آپ کسی کے گھر ڈنر پر جائیں اور وہ آپ کو بلائیں، تو وہ بیچاری تو بڑے اس سے کہتی ہیں کہ جب سب سمیٹ سموٹ کر آ جاتی کہ میں تو ابھی آ کر بیٹھی ہوں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب تو ہم جا رہے ہیں. یہ تو اچھا ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ زیادہ دیر میزبان کو اتنا مت وقت دیں کہ وہ پریشان ہو جائے. اور پھر میری ٹیچر کہتی ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہل کر نہیں دیتے کچھ مہمان، اور آپ آ جائیں گے برتن سمیٹ کے، پھر آپ باتیں بھی خوب کر لیں گے، اور یہاں تک نوبت آ جائے گی کہ آپ ٹوتھ برش پکڑ کر ان کے سامنے آ جائیں کہ اب ہم سونے جا رہے ہیں، اب اٹھنے کا نام نہیں لیتے. تو ایسا مہمان بن کر آپ اور میں نہ جائیں کسی کے گھر، بلکہ مناسب اوقات کے اندر ایک دوسرے سے ملاقات کی جائے. تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا کا ریفلیکشن بہت زیادہ تھا، اور اللہ نے حیا کا یہ ریفلیکشن مردوں کے اندر بھی رکھا ہے، اور یہ پسندیدہ ہے. نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگ لیا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. صحابہ کو روک دیا گیا کہ اگر تمہیں ازواج سے کوئی چیز اب مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو. ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف حکم ازواج کے لیے ہے، یہی کہتے ہیں نا، یہ اور مسلمان عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے. اگر یہ مسلمان عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف ازواج ہیں، ایک طرف صحابہ ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے خاندان کے مرد بڑے خاندانی بھی ہیں اور شریف بھی ہیں. صحابہ سے بڑھ کر شریف ہیں، حضرت یوسف سے بڑھ کر شریف ہیں، یہ آپ اور میں خود دیکھ لیں. یہ حکم تمام مسلمان عورتوں کے اوپر آئیں گے جو ابھی آگے آ رہے ہیں. تو ذہن بنا دیا گیا اور سیگریگیشن کی ابتدا کر دی گئی کہ سیگریگیشن کا معاملہ رکھو. حجاب کی ایک طرف یاد رکھیں ازواج تھیں اور ایک طرف صحابہ تھے، لیکن بتا دیا گیا تاکہ معاشرے میں سنجیدگی پیدا ہو. یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. اس لیے بتایا گیا کہ ازواج جو تھیں وہ ڈبل پردے میں تھیں، ایک تو جیسے میں اور آپ نقاب لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد نامحرم کے سامنے آ جاتے ہیں، ازواج اس کے بعد بھی درمیان میں ایک اور پردے کے ساتھ کلام کیا کرتی تھیں. تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے. ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں. اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. یاد رکھیں جو اس وقت کے غلام تھے وہ آج کے نوکروں پر وہ والے رولز اپلائی نہیں کرتے. آج آپ کا کک، آج آپ کا ڈرائیور، آج آپ کا چوکیدار اس کیٹیگری میں نہیں آتا. غلام مینٹیلیٹی بالکل الگ مینٹیلیٹی ہوتی تھی جو آج ایگزسٹ نہیں کرتی. تو ہمارے تمام نوکروں سے ویسے ہی بردے ہوں گے جیسے کسی بھی نام محرم مرد سے کیا جاتا ہے.
ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود بھیجو. درود پڑھنے کے الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اور کئی مسنون درود موجود ہیں. کوشش کی جانی چاہیے کہ آپ اور میں اپنی زندگیوں میں وہی درود پڑھیں جو کہ اللہ کے رسول سے ثابت ہیں. مسنون درود پڑھیے، مسنون درود بھی کہیں ہیں. اور سب سے بہترین درود جو آپ اور میں نمازوں میں پڑھتے ہیں، جب دل کرے اس کو پڑھیں. درود پڑھنے کے مختلف اوقات بتائے گئے ہیں حدیث کے اندر، جس میں ایک ہے کہ اذان کے بعد درود پڑھا جائے، پھر دوسرا ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد بھی درود پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، تیسرا ہے کسی غم کے موقع پر بھی درود پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے بندے کو، پھر آپ جب کوئی کام کرنے جا رہی ہوں اس وقت بھی درود پڑھا جا سکتا ہے تاکہ آپ کے کام میں برکت پیدا ہو جائے. جمعے کے دن کا وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، سلام اور درود. پھر سکس ہے، اگر آپ کچھ بھول جائیں تو بھی درود پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو یاد آ جائے گا. اور سیونت وہ کہتے ہیں کہ کچھ کھو جائے تو بھی آپ درود پڑھیں تاکہ آپ کی کھوئی ہوئی چیز مل جائے. اب درود پڑھنا کس وقت ہے؟ میلاد میں کھڑے ہو کر، ہے نا؟ ہمارے لیے تو یہی فیملیئر ہے. نماز میں اللہ نے درود کہاں رکھا ہے؟ نہ قیام میں رکھا، نہ رکوع میں رکھا، نہ سجود میں رکھا. اللہ نے درود کو رکھا جب آپ اور میں ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جب نماز میں اللہ نے کہا کہ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنا ہے تو بیٹھ کر بھیجو، تو میلاد کے اندر کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا کانسیپٹ ہے، کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کو اللہ کے برابر ہم کر دیتے ہیں اور پھر ہم اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم شرک تھوڑی کرتے ہیں. نعوذ باللہ، ہم نے تو کبھی کسی مزار پر جا کر شرک نہیں کیا. یہ بھی عین شرک ہے کہ اللہ کی خصوصیت جو ہیں، جو اللہ کی کوالٹیز ہیں، جو اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں، اس کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپلائی کر دیں. اللہ کے رسول کہاں آتے ہیں اور کہاں نہیں آتے یہ آپ اور میں جانتے ہی نہیں. اللہ کے رسول اس وقت عالم برزخ میں کس سچویشن میں ہے یہ آپ اور میں جانتے ہی نہیں. یقیناً اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اپنے رب سے کلام بھی کرتے ہوں گے یا نہ کرتے ہوں گے، ہمیں نہیں بتایا گیا. لیکن درود کے بارے میں مجھے اور آپ کو بتا دیا گیا کہ نماز میں درود بیٹھ کر پڑھو. درود پڑھنے کے اوقات اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتا دیے ہیں. درود پڑھنے کے اوقات میں رسول اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کر کے اور میرے لیے کھڑے ہو کر درود پڑھنا، اور جو نہ کھڑے ہو اس کو گستاخ رسول کہہ کے محفل سے بال نکال دینا. اگر آپ اور میں حقیقتاً اسلام کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، اگر ایک ذرہ بھی میں اور آپ اس اسلام کے اندر اپنی ہمت کا اور اپنے ارادے کا اور اپنے جہاد کا ڈالنا چاہتے ہیں، تو یہ جہاد کی لائنز میرے اور آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہیں، فرنٹ لائنز ہیں بالکل. ختم کریں اپنے معاشرے سے میلاد کے کسٹم کو، ختم کریں اس رسم کو. اور ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنا ہیڈ کاؤنٹ اس کے اندر نہ دیں. اب لوگوں نے نیا طریقہ نکال لیا کہ پہلے درس کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد نعتیں پڑھنے کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے، پھر وہاں سٹیج سجنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ نعتیں پڑھی پڑھائی جاتی ہیں. ایک چیز کو غلط انداز میں اگر آپ نے کیا، جو پہلا کام آپ نے کیا وہ درست تھا، لیکن آپ نے جو پہلا کام کیا وہ صرف کیا برکت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا؟ جس کلام کو سنایا گیا اس کلام کے بنانے والے کی ایک بات بھی آپ نے نہیں ماننی تھی کہ اللہ نے تو کہہ دیا کہ اللہ تو اپنے بندے پر ایسے رسول پر درود بھیجتا ہے. اللہ نے کہہ دیا رسول کو رسول کے مقام پر رکھو. اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرو، اور آپ اور میں ڈرتے نہیں اور اللہ کی صفات میں اللہ کے رسول کو شریک کر دیتے ہیں. تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ کوئی کام کریں تو معاشرے میں میلادوں کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چھوڑ دیں، اور اگر آپ کے خاندانوں کے اندر یہ کام ہوتا ہے تو بہت محبت سے، بہت ریسپیکٹ فل وے میں لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں یہ دین کا اصل طریقہ نہیں ہے. ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے میلاد کر کے؟ کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کو، رسول اللہ کو؟ رسول اللہ نے جنہوں نے منع فرمایا صحابہ کو کہ جب میں آیا کروں تو میری تعظیم میں کھڑے مت ہوا کرو. جس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں اس کی نافرمانی اور اس کی چوائس کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں، اس کی نافرمانی کے کام کر رہے ہیں، اس کی چوائس کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم رسول اللہ کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے اندر یہ کیسا پیراڈاکس ہے. چینج آئے گا نہیں، تبدیلی آئے گی نہیں جب تک آپ کا اور میرا دل نہیں بدلے گا، جب تک آپ کے اور میرے دل کے اندر ہدایت داخل نہیں ہو جائے گی. یہ درود اور سلام آپ کے اور میرے لیے اس وقت فائدہ مند ہوں گے جب سچے دل کے ساتھ اور اسی طریقے اور اسی الفاظ کے ساتھ میں اور آپ ادا کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول سکھا کر چلے گئے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مسنون درود سکھائے ہیں، لیکن ہم پتہ نہیں کون کون سے پنج سورے پڑھتے رہتے ہیں، کون کون سی دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، کون کون سے آپ اور میں الفاظ ڈھونڈتے رہتے ہیں. شاید میرے اور آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی دعائیں نا کافی ہیں، نعوذ باللہ، جن کے لیے کہا گیا کہ ان کو جواب میں الکلم دیا گیا، بہترین خطاب کی اللہ نے ان کو کوالٹی دی، بڑی بڑی باتوں کو چند الفاظ میں بیان کرنے کی کوالٹی دی. درود تاج پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت ہے؟ دعائے جمیلہ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کیا رسول اللہ سے ثابت ہے؟ اپنی زندگیوں کو آسان کریں. کب ہوں گی یہ آسانیاں؟ جب آپ اور میں قدم آگے بڑھائیں گے. کیا فائدہ کہ ہر رمضان میں دوڑے قرآن سنیں بھی اور بالکل 11 مہینے ٹس سے مس نہ ہو؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کس طرح کھڑے ہوں گے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اور کیسے اپنے آپ کو اللہ سے کلام کرنے کے قابل بنا رہے ہیں؟ ہمت، ارادہ انسان کو بہت آگے لے جاتا ہے اور بہت ایلیویٹ کرتا ہے. اپنی زندگی سے آپ کو اور مجھے اس طرح کی تمام بدعات کو ختم کرنا ہے. نیکی وہ جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیل آف اپروول لگ گئی. میلاد کو آپ کو اور مجھے اپنے فیملیز میں سے، اپنے خاندانوں سے اگر ختم کرنا ہے تو اپنا ہیڈ کاؤنٹ نہیں ڈالنا. آپ بتا دیں کہ میں نہیں جا سکتی اس لیے کہ میں نے پڑھ لیا ہے. یہ مت کہیں میرے سر میں درد ہے اس لیے میں نہیں آ سکتی. یہ مت کہیں میرا بچہ بیمار ہے اس لیے میں نہیں آ سکتی. آپ خود جج ہیں کہ آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ آپ لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتی کہ یہ وہ عمل ہے جس کو رسول اللہ کی سیل آف اپروول نہیں لگی ہوئی. میں یہ کام نہیں کر سکتی. تو اگر آپ اور میں واقعتاً چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی میں برکت لے کر آئے، اگر آپ اور میں واقعتاً چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت کا قابل بنائے، مجھے اور آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے، تو عمل کا میدان کھلا ہوا ہے. آخری عشرہ ہے رمضان کا. اللہ ہم سب کو اگلا رمضان نصیب کرے، مگر ہمیں تو نہیں معلوم کہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بہترین دعائیں کر جائیں اس رمضان میں، اپنے لیے بھی، اس امت کے لیے بھی، اور اپنی اولادوں کے لیے بھی. عمل کر جائیں. جو عمل کرتا ہے وہ اوروں کو دوڑانے کا باعث بن جاتا ہے. آج آپ کا عمل کتنے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے گا، یہ آپ کا ایمان انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ کی تمام سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک سنت کو زندہ کیا جو معاشرے میں ختم ہو چکی تھی، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک شہید کا ثواب ہم کئی دفعہ قرآن میں پڑھ آئے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. آپ اپنا کوئسچن نکال لیجیے. پارا 18 کا کرنا ہے. پہلا ہے مومنین کی پہلی دو صفات، سورۃ المومنین سے لکھیے. پہلی کیا تھی؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. دوسری کیا تھی؟ لغو سے بچنا، والذین ہم عن اللغو معرضون. سورۃ المومنون آیت 14 میں انسان کی تخلیق کے پہلے 3 مراحل کی اصطلاحات لکھیے. کیا تھی پہلی؟ نطفہ، دوسری علقہ، اور تیسری مضغہ. اللہ نے ہمارے سروں پر کتنے آسمان بنائے ہیں؟ 7. کیا کسی کھانے کے لیے ممکن ہے کہ وہ حلال ہو مگر طیب نہ ہو؟ جی ہاں. اللہ کا عرش، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی کرسی محکمات میں سے ہیں یا متشابہات میں سے؟ متشابہات میں سے. المؤمنون کا مادہ یعنی روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمزہ میم نون، وہی جو آمینو کا ہے. النور سے کیا مراد ہے؟ روشنی. کس صورت کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے فرض کیا ہے؟ صورت نور. کیا زنا آنکھ اور ہاتھ کا بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں. مسلمان عورت کے لیے اپنا اورا چھپانا کیا چوائس ہے؟ جی نہیں. تو پھر کس کی دیر ہے؟ ہم سب سوچ لیں. دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہم سب کے دلوں کو کھولے. دعا کریں اللہ سے جس طرح اللہ سے گڑگڑا گڑگڑا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے بچوں کو میرا فرما بردار بنا دے، جیسے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ دنیا کی چیز دے دے، جیسے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے رمضان کے روزے قبول کر لے، ایسے ہی گڑگڑا کے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جن پر آفتیں آئی ہیں ان کی ان آفتوں سے ان کو دور فرمائے. ہم سب کو آزمائشوں سے صبر کے ساتھ نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں با عمل مسلمان بنائے. اللہ ایسے حال میں اٹھائے کہ ہم اپنے انجام سے خوش ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.